مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین مدنی مذاکرے کے تاثرات دیکھتے ہیں.
بیا وہ کس زبان سے مرتبہ سے جی کے اکبر کا.
کہاں سے آ رہے ہیں؟
میں کرنگی سے آ رہا ہوں.
کرنگی سے؟
کرنگی.
ماشاءاللہ. تو آج کرنگی سے اسپیشل آئے یا اکثر آتے رہتے؟
نہیں میں تو ہر ہفتے کو آتا ہوں انشاءاللہ. یہاں
مدنی مذاکرہ ایک معاشرے کے اندر ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟
یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک اصلاح کا بہت اہم ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور نوجوان نسل کی تربیت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، سبھی کی تربیت. یہ ایسا مدنی مذاکرہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے. ایسا سوال جواب کا سلسلہ، اور ایک ایسا سلسلہ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ چلایا ہے کہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کو الحمدللہ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے. مدنی چینل ہے یہ ایسا کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے الحمدللہ.
مدرسۃ المدینہ میں استاد ہے، پڑھاتے ہیں. کسی بھی اسٹوڈینٹ پہ سختی نہ کی جائے، پیار محبت سے پڑھایا جائے. اس رضان کی وجہ سے کئی اسٹوڈینٹ جو ہے نا جاتے نہیں ہیں. اس وجہ سے کافی اسلامی بھائی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ سختی نہیں کی جاتی، مارا نہیں جاتا.
یہ کہاں سے سیکھنے کو ملا؟
یہ میرے لیے سنت کے فیض سے حاصل ہوا ہے. تقریبا دو مرتبہ سنا تھا کہ بچوں پہ سختی نہیں کرنا.
آپ یہ بتائیے کہ اس ہفتے جو رسالہ آپ نے پڑھنے کے لیے دیا تھا، آپ میں سے کس کس کو معلوم ہے؟
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ کو کیسے یاد ہوا؟
باپا نے فرمایا تھا نا کہ حضرت آدم کے بارے میں دلچسپ معلومات، یہ دعائیں فرمائی تھی. تو اب باپا جو دعائیں فرمائے اور ہم دعائیں نہ لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟
تو پھر کیا کیا آپ نے یہ سننے کے بعد کہ باپا نے دعائیں دی؟ آپ نے کیا نیت کی اس وقت؟
میں نیت کری ان شاء اللہ عزوجل جا کے رسالہ پڑھیں گے.
اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کے ساتھ جو ہیں میں دیکھ رہا ہوں دو چھوٹے چھوٹے مدنی منڈے بھی ہیں، ان کو کیوں لے کر آئے؟
یہ مجھ کو لے کے آئے.
اس کی وجہ؟
پہلے عادت میں نے ان کو ڈالی، ابھی حالانکہ آنا مشکل ہو رہا تھا لیکن انہوں نے بولا کہ بھائی چلو.
میرا نام کاشف ندیم اتاری ہے.
کاشف بھائی آپ کہاں سے؟
میں پنجاب گوجرانوالہ سے آیا ہوں. 2000 میں جو ہے نا وہ تقریباً میں آیا تھا ادھر.
یعنی کس سال کے بعد دوبارہ؟
کس سال کے بعد میں آیا ہوں؟ تقریباً 97-98 میں حضرت صاحب کا مرید ہوا تھا لاہور سوڑی وال میں. اس وقت لائف جو ہے نا وہ ملتے تھے. میں بیسکلی جو ہے نا وہ دبئی میں ہوتا ہوں. میری 2 مہینے کی چھٹی ہے، میں 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ ادھر آیا ہوں. پر پھر بھی جو ہے نا وہ اپنوں سے ملتے ہیں نا، جیسے یہ نہیں ہے کہ یار یہ کون ہے، بس اپنے اتاری بھائی.
ہمارے اتاری.
کون سی کلاس میں؟
نرسری
میں. اچھا اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں یہ بتائیں؟
سانے مدینہ میں.
مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ؟
جی.
مدنی چینل کا کون سا پروگرام اچھا لگتا ہے؟
دلام رسول تے مدنی پھول.
ماشاءاللہ. آپ کو اچھا لگتا ہے یہ؟
جی.
میں ملیر سے آتا ہوں، 16 سال کے بعد آیا ہوں میں، شادی کے بعد.
اللہ اکبر.
پرانی سبزی منڈی تھی جب آتا تھا میں P1 میں بیٹھ کے. 1-1.5 مہینہ ہو گیا ہر ہفتے آ رہا ہوں الحمدللہ. پتہ چل رہا ہے واقعی زندگی ہے. جو یہاں سکون ملا ہے نا وہ 16 سالوں میں نہیں ملا مجھے. جو ہم نے فالتو ٹائم گزارا، بہت گناہ کرے ان دنوں میں. اب معافیاں مانگنے آ رہا ہوں میں اپنی گناہوں کی یہاں پر.
میرا نام عمیر علی اتاری ہے، میں قیوم آباد اختر کالونی سے آیا ہوں، اور میں مدرسۃ المدینہ خطرہ مسجد میں پڑھتا ہوں. منظور
کر. ماشاء اللہ. تو آپ اختر کالونی سے یہاں پر ابھی آئے ٹھنڈ کے اندر، آپ گھر میں بیٹھ کے مدنی چینل کے اوپر مدنی مذاکرہ دیکھ لیتے ہیں؟
گھر میں اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر ہلکا پھلکا پھر کم دیکھتے ہیں. یہاں پہ ایک ہی چیز پہ نظر رہتی ہے.
آج کے مدنی مذاکرے میں کوئی ایسی بات جو اب تک یاد ہو آپ کو؟
کینچی کے بارے میں یہ تھی کہ کینچی جو چلاتے ہیں بلا وجہ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لڑائی وغیرہ ہوتی ہے، مگر اس سے لڑائی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ بدشگونی نہیں ہے.
ٹوٹی ہوئی کنگھی کا استعمال کرنا کا تنگ دستی کا باعث ہے.
یہ کہاں سے پتا چلا آپ کو؟
امیر اللہ سننا سے مدنی مذاکرے میں پتا چلا.
لوگ کہتے ہیں یہاں پر علم دین کا خزانہ بھی ملتا ہے.
بالکل حقیقت ہے، امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں ہے، اور علم دین نہ ملے تو ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارے علاقے کے نگران صاحب ہیں، وہ ہم لوگ الحمدللہ یہاں پر لاتے ہیں تاکہ امیر اللہ سنت کی قربی حاصل کریں، اور امیر اہل سنت کی صحبت میں بھی بیٹھے ہیں، کہ اللہ کے ولی ہیں یہ، اللہ کے نیک بندے، تاکہ یہ ہمیں علم دین بھی حاصل کریں اور ان کا قرب بھی حاصل کریں. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ جو بھی علاقے کے دوست ہیں، احباب ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے آئندہ انشاءاللہ.
آج کا رسالہ کون سا ہے جو پڑھنے کے لیے پیر صاحب نے عطا فرمایا؟
دو گدڑیوں والا.
تو کیا نیت فرماتے ہیں آپ؟
انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ.
میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی بھی اور گھر والوں کو بھی انشاءاللہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ.
رسالہ انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور گھر والوں کو بھی پڑھنے کا ذہن دیں گے
انشاءاللہ. میں مطالعہ ضرور کروں گا اور اللہ نے چاہا تو مدرسہ مدینہ بالغان کے اندر اسلامی بھائی کو پڑھ کے بھی سناؤں گا انشاءاللہ.
ماشاءاللہ سبحان اللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
بارہ جمعۃ الاخرى 1443 ہجری کی نسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد نویت سنت الارتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں ارتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت ارتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، ورنہ دل کی نیت جو ہے وہی کافی ہے، بلکہ وہ ضروری بھی ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو ارتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ ارتکاف ختم ہو جائے گا. مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر، یعنی اعتکاف کی نیت نہ ہو تو کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا وغیرہ جائز نہیں ہے. اعتکاف کی نیت ہونا ضروری ہے. بہتر یہی ہے کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت ہو. اب اگر کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کرے. اگر کھانے پینے کے لیے کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، تو اس لیے ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کرے. اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب کھائیں پیئیں سوئیں ضرورت. اب اگر کسی نے اعتکاف کی نیت صرف کھانے پینے کے لیے کی، تب بھی کھانا پینا جائز ہو جائے گا، یہ ذہن میں رہے، مگر ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا، اس لیے مناسب طریقہ وہی ہے. اچھا، میری توجہ دلائی گئی کہ میں اس انداز سے اعتکاف کی نیت کرواتا رہا ہوں کہ جس سے سننے والے کو یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کی ہی نہیں جا سکتی. تو اس انداز پر میں کہتا رہا ہوں، لیکن اب یہ کہ میری توجہ دلائی اور مطلب تو اب میرا یہ کہ سمجھ آ گئی کہ صحیح انداز اس طرح مطلب کرنا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دین کے اوپر کیا کیا رسپانسبلٹی ہے، دینی علم کے اوپر بھی، کہ اب ہر انسان دین کا عالم تو نہیں بن سکتا، ایک انسان کو سائنٹسٹ بھی چاہیے اس دنیا میں، ڈاکٹرز بھی چاہیے اس دنیا میں، وہ لوگ بھی چاہیے جو اجازت کریں، تو ہر انسان تو دین کا عالم نہیں ہو سکتا.
لیکن یہ کہ ہر مسلمان کی کچھ کور ریسپانسبلٹیز ہیں یا کچھ کور ریکوائرمنٹس ہیں جو اس کو کچھ دینی تقاضے ہیں جو اس کو پتا ہونے چاہیے. تو میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کون سے تقاضے ہیں جن کے بارے میں ہر ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے؟
ماشاء اللہ, مسلمان کو یہ تو پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان کو علم کے تعلق سے جو ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد عالم ہو, یہ واقعی ضروری نہیں ہے, لیکن ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا, علم دین حاصل کرنا, اس کی ایک مقدار ہے, وہ ضروری ہے. طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان طلب العلم فرض ہے. اچھا, اب وہ فرض کیا ہے؟ اپنے ضرورت کے عقائد اس کو معلوم ہو, یا تو یہی پتا نہیں ہوتا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, صحابی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, جنت دوزخ وغیرہ وغیرہ, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کا علم مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے. یہ معلومات نہیں ہوتی عقائد کی. جب عقائد کی معلومات نہیں ہوگی کہ صحیح عقائد کیا ہے اسلام کے, تو وہ تو مطلب خدا نہ خواستہ کسی بھی کروٹ وہ بیٹھ سکتا ہے. پھر یہ کہ دیگر علوم, اب یہ مسلمان کو یہ پتا ہو کہ مجھ پر نماز فرض ہوتی ہے, ہر عاقل والغ مرد و عورت مسلمان پر نماز فرض ہوتی ہے. اب یہ کہ یہ پتا ہو کہ مجھ پر نماز فرض ہے, تو نماز یہ کا فرض ادا ہوگا کیسے, یہ بھی پتا ہونا چاہیے. تو اب یہ کہ پھر وضو بھی آ گیا تو غسل بھی آ گیا, ضرورتاً جو بھی اس کے طہارت کے مسائل, نماز کے شرائط ارکان, کہ یہ فرض ہے کہ جس پر نماز فرض ہوئی اس کو یہ معلوم ہو کہ نماز کے ضروری مسائل جو فرض ہیں وہ ان کا جاننا فرض, جو نماز کے واجبات ہیں ان کا جاننا واجب, جو نماز کی سنت ہیں ان کا جاننا سنت, جو مستحبات ہیں ان کا جاننا مستحب. اسی طرح جس پر رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے اس کے لیے بھی اسی طرح کے ضروری مسائل جاننا فرض. اسی طرح زکات کو لے لیجیے, حج کو لے لیجیے, دیگر معاملات, تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سود کیا ہے اور سود کس طرح ہو جاتا ہے. ہم تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا, وہ بولتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کھاتے, ہم دھوکہ نہیں دیتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, لوگوں کے پیسے نہیں دباتے. یہ اس معاملے میں بےچارے صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کئی باریکیاں ایسی ہیں کہ جہاں بندہ سود میں جا پڑتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں سود میں جا پڑا ہوں. یہ سیکھنا ہوگا. تو جو بھی بزنس کرتا ہے اس کو بزنس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے کہ جس سے یہ حرام میں نہ جا پڑے. نوکری کرنا چاہتا ہے نوکری کے مسائل, نوکر رکھنا چاہتا ہے تو نوکر رکھنے کے مسائل, نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب یہ کہ نکاح کے طلاق کے طلاق کے کنائے, اشارے بھی کچھ ہوتے کنائے, ان کا علم ہونا ضروری ہے. اعلی حضل قیاس, یعنی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کے مسائل جاننا ضروری ہے, ورنہ انجانا اور اندھا ایک طرح کام کرتے ہوتے ہیں اور دھڑا دھڑ لوگ گناہوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں. باطنیات کا علم نہیں معلوم, غیبت یہ ظاہری گناہ ہے, وہ بدگمانی باطنی گناہ ہے. تو یہ اس کا بدگمانی کیا ہوتی ہے, تکبر یہ باطنی مرض ہے, اندرونی نظر نہیں آتا. ریا یہ اندرونی مرض ہے, باطنی مرض ہے. اس طرح کے بہت سارے باطنیات ہیں, باطنی مرض ہیں, تو ان کی بھی معلومات ہو, ان کی تعریفات, دیکھیں یہ کس طرح ہو جاتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, اس سے کیسے بچا جاتا ہے, یہ سارے ڈھیر سارے معاملات ہیں جو ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے. اب آپ بولو کہ ایجادات ہونی چاہیے تو اس کا بھی انکار نہیں ہے, ڈاکٹر ہونا چاہیے اس کا بھی انکار نہیں ہے, بلکہ تو فرض کفایہ ہے کہ ایک طبیب ہو, یعنی کہ طبیب تو فرض کفایت جبکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سارا نظام ہو. اسی طرح مطلب یہ کہ پائلٹ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح مطلب ہے کہ بہت سارے سے یہ ہونے چاہیے, لیکن یہ صرف ہم انہی کے تو ہو کر رہ گئے. انجینئر بھی ہونا چاہیے تو وہ انجینئر بھی ہو گئے. لیکن اب آپ بتائیے کہ یہ سب کچھ ہو گیا, ہوائی جہاز تو اڑا رہے ہیں بادلوں میں, لیکن بےچارے کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آ رہا. سورہ فاتحہ سنو تو 10 غلطیاں کر رہا ہے. نماز کے بارے میں کوئی مسئلہ اس سے پوچھو تو وہ بغلے جھانکتا ہے. نماز جنازہ کے بارے میں پوچھو تو وہ بےچارہ مطلب سر پٹا جاتا ہے. تو اب تو یعنی کہ یہ مجاہدین, یہ سائنٹسٹ, اور ان کی حالتیں یہ ہو گئی ہیں. تو اس کے وہ یہ سب ہونا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, لیکن مسلمان کے لیے جو ضروری علوم ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا, جن کا ابھی میں نے ایک معمولی سا یعنی مختصر سا نقشہ کھینچا. اللہ پاک توفیق دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج کل برف پڑ رہی ہے, تو جن علاقوں میں برف پڑتی ہے وہاں کے کچھ لوگ برف سے کارٹون بناتے ہیں, یہ بنانا کیسا ہے؟
اگر وہ کارٹون کسی جاندار کی حکایت کر رہا ہے, جیسے انسان کی شکل بنا دی کارٹون سے, واقعی انسان کی شکل ایسا ایسی انسان پایا جا رہا ہے, تو اب یہ گناہ ہے, یہ بھوت ہو گیا. اور اگر کوئی ایسی شکل بنا دی کہ جو مخلوق پائی ہی نہیں جاتی, جیسے وہ بھوت بناتے ہیں, جن بناتے ہیں, اپنے فرضی طور پر یہ لمبے لمبے دانت دکھاتے ہیں, اور اس طرح کی جو ایسی شکلیں کہ جن کا تعلق کسی مطلب یعنی کہ زندہ مخلوق کی جو مطلب یعنی کہ وہ نظر نہ آئے کہ یہ زندہ مخلوق ہے, ایسی زندہ مخلوق ہوتی ہے, تو وہ کارٹون جو ہے نا وہ گناہ نہیں ہے. یہ اس کی تفصیل ہے کارٹون کی. اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. کپڑوں میں بھی کارٹون بنے ہوتے ہیں. اب یہ کارٹون کس طرح کا ہے اس پہ غور کر لیا جائے کہ آیا مطلب انسان کا ہے, گھوڑے کا ہے, گدھے کا ہے کس چیز کا. اب یہ کہ کوئی ایسی مخلوق پائی نہیں جاتی, ایسی چیز کا یہ کارٹون ہے. جیسے ابھی میں نے جن بھوت کی مثال دی, تو دیکھا کس نے اس کو کہ جو اس کی شکل بنائے گا. تو اس لیے وہ ایسی شکلیں کارٹونوں میں ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے, وجود ہوتا نہیں ہے, تو وہ شکلیں جائز ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات آئے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کی میت قبر میں اتار سکتا ہے؟
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 849. عورت کا جنازہ اتارنے والے محارم ہوں, جیسے بھائی ہیں, باپ ہے, بیٹا ہے, یہ نہ ہو تو دیگر رشتے والے یہ بھی نہ ہو, تو پرہیزگار اجنبی کے اتارنے میں مضائقہ نہیں. عورت کی میت کو یہ ہے کہ اس کو ڈھک کر رکھا جائے, بھلے کفن میں لپٹی بھی ہے لیکن قبر پر بھی پردہ ڈال دیا جائے. تو جوں جوں پھر یہ کہ اینٹ رکھے, ایک تو سلیپ رکھتے ہیں, تو میت جیسے اندر رکھ دی عورت کی, اب بھی چادر سے وہ قبر ڈھکی ہوئی ہے, چادر اس کی میت بھی جب لائیں قبر کے لیے تو وہ اوپر سے چادر تانی ہوئی ہو, پکڑی ہوئی ہو دو چار آدمیوں نے, اور وہ قبر اس کے پردے میں لائی جائے اور اندر رکھ دیا, اب وہ چادر اس پر رکھ دی. اب جب سلیب رکھیں گے تب بھی ایک سلیب رکھی تو بھلے تھوڑی چادر سرکالی کہ اب وہ میت نظر نہیں آ رہی, دوسری سلیب رکھی تو دوسری چادر سرکالی. تو یوں مطلب ہے کہ اس کا طریقہ ہے کہ جب سلیب رکھ دی اب ساری چادر ہٹا دے. انہیں یہاں مطلب یہ دیکھنا ہے کہ میت جو کفن میں لپٹی ہوئی ہے اس کو بھی چادر رکھی جا رہی ہے, تو خود جب یہ عورت زندہ ہوگی تا تب اس کو کتنا پردہ کرنا چاہیے ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
شوہر اپنی مرحومہ بیوی
اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شوہر اپنی مرحومہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟
دیکھ سکتا ہے.
امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے, جب ہم کوئی گاڑی خریدنے جاتے ہیں یا رشتہ مانگنے جاتے ہیں یا گھر خریدنے جاتے ہیں, فرض کرے وہ پسند نہ آئے تو پھر ہم کس طرح اس کا اظہار کریں آگے سے اگر پوچھا جائے, تاکہ غیبت سے بھی بچ جائیں, کوئی ایسی کیفیت گناہ والی نہ بنے, تو شرعی رہنمائی اگر ارشاد فرما دے کیا انداز ہونا چاہیے اس میں؟
سبحان اللہ سبحان اللہ, بڑا پیارا سوال ہے, بہت پیارا سوال ہے. یعنی کہ اس سوال کے تو ایک ایک لفظ سے خوف خدا جھلک رہا ہے. مرحبا, اللہ برکت دے. اس میں ایسا ہے کہ واقعی ان کی بلا ضرورت برائی کرنے کی نہ کی جائے جب تک وہ شریعت اجازت نہ دے. تو آپس میں یہ معاملات مشاورت سے ہی ہوتے ہیں. رسالت جو رشتہ طے ہوتا ہے جنرلی تو مشاورت سے طے ہوتے ہیں خاندان میں. تو یہ جواب آسان ہے کہ ہم نے گھر میں آپس میں مشاورت کی اور یہاں ہمیں مطلب ہم نے رشتہ نہیں کیا, وہاں کیا آپ نے کمزوری دیکھی, اب یہ کوئی پوچھتا ہے تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو وہ رشتہ جب کرنا ہو نا تب مجھ سے مشورہ کر لینا, کہ جب وہ رشتہ اس کو واقعی کرنا ہو اور وہ مشورہ کر رہا ہے اور آپ کو کوئی چیز کنفرم پتا ہے تو وہ بتانا ہوگا, جبکہ آپ مشورہ دینا ہی چاہتے ہیں. پھر جھوٹ نہیں بولنا ہے کہ ہاں بہت اچھی جگہ ہے, جیسے عام طور پہ یہی بولتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے, بہت اچھی جگہ آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں, یار کون مطلب ان کا رشتہ خراب کرے, اس طرح لوگ کرتے ہیں. تو جب مشورہ دینا ہے تو درست مشورہ دیں, ورنہ یہ کہ منع کر دے گا یار آپ کیوں پوچھتے ہیں, کیا میں کسی کے عیب کھولوں اگر عیب ہوں تو. یا ہوتا ہے انسان کہ نہیں مطلب دل ٹوکتا, کوئی آدمی کاروبار میں چیزیں لینے جاتا ہے تو بعض وقت دل نہیں ٹوکتا, وہ چیز اچھی ہوتی ہے لیکن دل نہیں ٹوکتا. یا آپس میں مشاورت میں کوئی اختلاف رائے ہوتی ہے پھر فائنل ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو ہم نہیں کرتے رشتہ یہاں. تو اس طرح محبت سے پیار سے کہ سامنے والے سے بھی لڑائی نہ ہو اور ٹالا جا سکتا ہے. جیسے کہ ایک بہت پیاری حکایت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں بیان کی ہے کہ ایک شخص کا دوست تھا, اب وہ ایک آدمی تھا اس کی بیوی سے اس کی کچھ انبن چل رہی تھی, تو اس کا جو قریبی دوست تھا اس نے اس سے پوچھا کہ کچھ مسئلہ ہو گیا آپس میں, کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو دوست نے کہا کہ میں گھر کی بات باہر نہیں کر سکتا. بہت اچھا اور معقول جواب ہے. پھر نوبت طلاق پر آئی, اس نے طلاق دے دی اس کو. اب دوست نے پوچھا یار اب تو نے طلاق دے دی ہے, 1-2-3 کر دیا, اب تو بتا مسئلہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا یار رہنے دے, اب تو وہ میرے لیے غیر عورت ہو گئی, میں غیر عورتوں کے چکر میں نہیں پڑتا, ایسے ان کی باتیں نہیں کرتا, یوں کر کے اس کو مان لیا, یہ بھی نہیں بتایا. کتنے مطلب نالائک پن ہے اور کتنا مطلب گناہ بھرا انداز ہے کہ جہاں طلاقیں ہوتی ہیں یا روٹ بند ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے خاندان کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. یعنی جو عیب ہے وہ بیان کیا بلا اجازت شرعی پیچھے سے, تو وہ بھی غیبت, تو وہ تو غیبت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اگر عیب نہیں ہے تو تہمت ہے, اور تہمت یہ مطلب غیبت سے بڑا گناہ. اب تہمت چاہے پیچھے سے بیان کی چاہے سامنے بیان کی, وہ تہمت ہے جو بہت سخت گناہ ہے. اس کے علاوہ بدگمانی الگ, پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنی مطلب وہ ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے یا ناک اونچی رکھنے کے لیے, یہ لوگ ایسے تھے ویسے تھے یوں تھا اس لیے ہم نے چھوڑ دیا, بہت مطلب گناہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کچھ بھی نہ کیا جائے. ٹھیک ہے وہ گھر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ گیا تو ٹھیک ہے, جو اللہ کو منظور ہو گیا مطلب, کوئی پوچھے تو بولا ہم نہیں بتاتے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے ذہنی آہنگی نہیں ہوتی میاں بیوی میں، تو اس کا جواب زیادہ مشکل بھی نہیں ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو اس لیے ہم نہیں چل پائے ساتھ. کس کا قصور ہے یہ ظاہر نہیں ہوا نا، دونوں کی طرف سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دوستوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو دوست میں جدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی پھر برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، یہ مطلب گناہ کے کام ہے، ان سے بچنا چاہیے. اگر کسی نے اب تک ایسا کیا ہے تو توبہ بھی کرے، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا گاڑی کے بارے میں بھی، کہیں گاڑی خریدنا چاہیے اور گاڑی میں عیب تھا اس لیے نہیں خریدی. اب کوئی پوچھتا کہ کیوں نہیں خریدی، تو اس میں بھی یہی دیکھنا ہے کہ وہ اگر اس لیے مشورہ کر رہا ہے کہ میں خرید لوں، تو اب اس کو اگر کنفرم معلوم ہے اس گاڑی کا عیب تو ٹھیک ہے بتا دے کہ وہ مشورہ مانگ رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، خالی پوچھنا بھرا ہے پوچھنا، عام طور پہ پوچھنا بھرا ہے پوچھنا ہوتا ہے، کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے، خالی فضول پنچایتیں ہوتی ہیں، فضول سوالات ہوتے ہیں، تو ایسوں کو پھر اس گاڑی کا عیب بھی نہ بتائے کہ کسی کی چیز کو عیب لگانا، کسی کی سواری کو، کسی کی گاڑی کو، کسی کے گھر کو، کسی کے واش روم کو بھی عیب لگائیں گے تو گناہگار ہوں گے. ہاں یار ادھر گیا تھا اس کے گھر، جو گھر تو بڑا صاف ستھرا اور رونق والا دنیا کو دکھانے کے لیے اس نے لگا رکھا ہے، خوب ڈیکوریشن سے ہے، میں تو واش روم میں گیا تو یار الٹی ہوتے ہوتے بچی، اتنا گند بھرا ہوا تھا. ظاہر یہ بھی بیان کیا نا، جبکہ یہ تھا نہیں تھا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا. ظاہر آپ کسی کے واش روم کی بھی برائی کریں گے اس کو اچھا تو نہیں لگے گا نا، دل تو دکھے گا نا اس کا، برا تو لگے گا نا. گھر گیا تھا تو صفائی نہیں تھی، دیوار پر دھبے دھبے تھے میل کچیل کے، بچوں کو بھی انہوں نے تمیز نہیں سکھائی، اور پین اور پینسل سے وہ لکیریں لگاتے رہتے ہیں، اور ہے نہیں وہ تک نہیں ہے یار، سلیقہ مند لوگ نہیں ہے، یعنی کہ درجنوں غیبتیں کر دیتے ہیں اس طرح. اور وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ دنیا کو دکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ڈیکوریشن رکھا ہے، تو یہ تومت میں جا رہا، اس کی وضاحت بھولی ہے، جب یہ جملہ میں نے بولا ہی ہے تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہے، یہ بدگمانی میں جا رہا ہے کہ پتا کیسے چلا کہ یہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، بلکہ یہ تومت بھی ہے نا کہ اس کو تو پتا نہیں ہے، اس نے اگرچہ دکھانے کے لیے کیا ہے لیکن اس کا یہ معاملہ تو دل کے اندر ہے نا کہ اس نے دکھانے کے لیے کیا ہے. Who are you؟ آپ کون ہیں؟ اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھنے والے، آپ کو کون سا دیکھنا آتا ہے؟ تو اس طرح مطلب ہماری گفتگو کی اگر اسکیننگ کی جائے نا تو پانچ منٹ کی گفتگو کی اسکیننگ میں پتہ نہیں کتنی غیبتیں، تومتیں، وہ بدگمانیاں اور کیا کیا نکل آئیں، فضولیات، فضول باتیں تو اتنی کہ خدا کی پناہ بیزار کر دیتے ہیں. بعض وقت پوچھ پوچھ کے کتنے بھائی ہو، کتنی بہنیں ہیں، کتنوں کی شادی ہوئی ہے، اچھا نہیں ہوئی ابھی تک، ان کی عمر تو کافی ہو گئی، کتنی عمر ہے؟ ارے بھائی جانا یار کوئی کام کی بات کر. میں نے اتنا مطلب یہ پورا بایو ڈیٹا یا کیفیات معلوم کرتے ہیں، جیسے کہ مطلب یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تفتیش کرنے آئے اور مردم شماری ہو رہی ہے اور سب کا بایو ڈیٹا جمع کر رہا ہے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یہ پوچھ رہا ہے تمہاری شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، اب اس کو بتاؤ کیوں نہیں ہوئی. تو اس طرح سوالات، فضول سوالات نہ کیے جائیں کہ بعض اوقات یہ سوالات دل آزار ہوتے ہیں. اگلا شادی نہیں کر رہا، واقعی اس کی 35 سال عمر ہو گئی اور دیکھنے میں اٹا کٹا ہے، نہیں کر رہا شادی. اب اس کو خامہ کا کوریدنا کہ کیوں نہیں کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ اللہ بہتر جانے جو بھی ہو، اگر کوئی مشکل ہے اللہ آسان کرے، آپ دعا کریں، پنچات نہیں کرے کیوں نہیں کر رہے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی النبی.
امیل سنت نے جو بھی زبان کی احتیاط کے تعلق سے جو کچھ بیان فرمایا، یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ شاید معاشرے کو اگر ہم امن کا، پیار کا، محبت کا، سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام تر اصولوں کو اپنانا یہ ضروری ہے. اس میں میری درخواست دیکھنے سننے والے ناظرین حاضرین سے یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اس میں ہم اپنے یہ سن کر ہم اپنی نیتیں بناتے چلے جائیں. جیسا ابھی امیل سنو جو فرما رہے تھے، ہم نیتیں بنائیں اور کوشش کریں، نیت بنائیں کہ بس یہ جو میرے میں سوالات کرنے کی عادت ہے اور کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کے گھر میں جا کر، کسی کا بستر دیکھ کر، کسی کا بیگ دیکھ کر، کسی کی فیملی کا کوئی بھی معاملہ دیکھ کر، جو میرے اندر یہ جو کھرچنے کی، بولنے کی، پوچھنے کی، تبصرے کرنے کی جو مجھ میں عادت ہے، یار یہ جو باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں تو میں نیت جیسے کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان سے میں بچوں گا. یہ نیت کی جتنی پختگی ہوگی نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب آپ کو اس طرح کا واسطہ پڑے گا اور ایک عادت جو بیسے بنی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ عادت وہاں پر ظاہر ہونے لگے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ نیت شاید آپ کے لیے ایک رکاوٹ کا سبب بن جائے کہ نہیں میں نے نیت کی تھی، یہ ہم کو نہیں پوچھنا، یار یہ معاملہ ہم نے مطلب یہ نہیں کرنا. تو یہ اگر ایسا ہو جائے نا تو بہت اچھا ہو جائے. ایک خوبصورت سا کوئی ایسا لفظ بھی حضرت آپ کی بارگاہ سے حضور اگر مل جائے نا کہ اگر کوئی ایسا غیر مناسب سا سوال کر رہا ہے، غیر واجبی سوال کر رہا ہے یا غیر واجبی غیر ضروری بات کر رہا ہے تو اس کو کس انداز سے ہم مطلب کہ خاموشی کی درخواست کریں کہ اس میں اس کی بھی ڈیفینیٹلی ہمیں دل آزاری سے بھی بچنا ہے اور کوئی فتنے کے خوف سے بھی بچنا ہے کہ بعض اوقات گھر کے بڑے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹوں کے پاس بھاگے کوئی چارہ ہوتا نہیں ہے. تو کوئی ایسا خوبصورت سا ورڈ، لفظ، انداز، مزاج ہمیں اگر عطا ہو جائے کہ جب اس طرح کی ہم کو پھنس پھنس جاوے یا کوئی اس طرح کا کوئی سوال اوپر چڑھ کے کر لیتا ہے اور ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں یار یہ تو خود مرے گا یا مجھے مروائے گا، یہ مطلب وہ نا ہم تو ڈوبے سر ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ اگر ایسا کوئی نظام آ جاتا ہے تو کوئی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کیا صورت نکالے، اس کو اگر نہیں بھی بچا پاتے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، تو ہم کم از کم خود کو بچانے کی کوئی صورت پیدا کر لیں.
یہ بہت مشکل ٹاسک آپ نے دیا مجھے. پوچھنے والا بعض وقت اتنا مبہدار آدمی ہوتا ہے، باہر وہ آدمی ہوتا ہے کہ بول نہیں سکتا آدمی، جھوٹ کے بغیر اس کو یعنی کہ بچ کر نکلنا، یا اللہ بچائے تو بچے. جیسے آپ کوئی دھندا کر رہا ہے، آپ کی روزانہ سیل کتنی ہوتی ہے؟ آپ اس نے سیل تو بتا دیے، پروفٹ کتنا ہوتا ہے؟ اب یار کون بتائے گا پروفٹ یار، وہ بھی تم جیسے پنچاتی ہے وہ ڈھول پہن کر آئے اور پھر ڈکارا بجاؤ گے کہ یہ اتنا کماتا ہے، تو پھر کیا لام والا آدمی جھوٹ بولے گا؟ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، لیکن اس طرح کے سوالات کر کے دوسروں کو کیوں جہنم کی طرف دھکے مار رہے ہیں ہم؟ تو اس لیے وہ سدھرنا سوال کرنے والے کو چاہیے اور جواب دینے والے کو ایسے ٹائم پر یا تو وہ روکڑی کہ میں معاف کیجیے گا نہیں بتا سکتا، مگر یہ وہ کہے گا کہ جو روپدار آدمی ہو اور پوچھنے والا چھوٹا ہو، ورنہ بڑے کو یہ جواب کیسے دے گا؟ یا پھر سچ بتا دے، یعنی بولنا تو سچی ہے، اگر بولنا ہی ہے تو سچ بولے. اب پوچھنے والی بچوں کی امی ہو، اب یہ شوہر بتاتا کہ میری اتنی انکم ہے، تو یہ تو پھر جھگڑے کی بنیاد پڑی نا. اچھا مجھے اتنا دے رہے ہو، اتنا کما رہے ہو، اب سنبھالو. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو بھی پوچھنا نہیں چاہیے. پھر بےچارا عام طور پہ جھوٹ ہی بولے گا، یا جھوٹ بولنے میں دیر کتنی لگاتے ہیں لوگ؟ جھوٹ تو بلا ضرورت بھی بول رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں کچھ بھی تھوڑا آدمی پھنستا ہے، بغیر پھنسے بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو نہ پھنسنے میں بولنا نہ بغیر پھنسے بولنا ہے، اس لیے پوچھنا نہیں ہے. ہاں جہاں شریعت اجازت دے، بعض صورتیں جھوٹ بولنے کی ہیں کہ جہاں جائز ہے بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے بعض جگہ جھوٹ بولنا، اس کی صورتیں ہیں. لیکن ان معاملات میں جو عام طور پہ پوچھا پوچھی کرتے ہیں، ان میں کم صورتیں ہوتی ہیں کہ آدمی چھپائے اس کو. اب جیسے فجر کی نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اب دو بھائی مبلک صاحب کا جواب، جنت دوزخ کی چابیاں اس نے سنبھال کے رکھی ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہے تو چل جنت میں، نہیں پڑھی تو یہ دوزخ کا تالا کھولتا ہوں. ایسے سوالات نہیں کرنے ہوتے. کہ آدمی مطلب گناہوں کا اظہار کر بیٹھے کہ میں نے نہیں پڑھی، تو اب اس میں جواب دینے والا واقعی آزمائش میں پڑ جائے گا. لیکن خیر جواب دینے والے کو بھی آج کل بالکل رات تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو آنکھ دیر سے کھلی، فجر آج تو میری قضا ہو گئی. بلکہ نہیں، خدا نہ خاصہ قضا ہو بھی گئی ہے تو پڑھ لے، قضا پڑھ لی ہے اور اب پوچھ رہا ہے تو اب یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے قضا پڑھ لی. ہاں میں نے پڑھ لی فجر، فجر تو پڑھ لی ہے نا، اگرچہ قضا کر کے پڑھی ہے. تو یہ کہ سوالات کرنے والوں کا تربیت کا کوئی ایسا بی سی او کورس کھول کے بیٹھے ہیں، آپ لوگ ایک کورس شروع کرو نا، سچائی کورس. سچائی کورس میں یہ جھوٹ کا خود بخود آ جائے گا. یہ میں تفنن کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کس کس کا کورس کھولے آدمی. تبسم کورس کا بھی میں نے پہلے مشورہ دیا تھا. اسی طرح کہ مسکرانا ہے نہیں، جیسے کہ پیسے لگ جاتے ہیں مسکرانے وقت، یہ منہ چڑھا کے رکھتے ہیں. بعض بار بیچارہ جو ان کے سامنے مسکراتا اس کی کچی ہو جاتی ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اگلا مسکراتا ہی نہیں ہے. یہ تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں میں. اللہ پاک ہم کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ آیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر حرام نوکری، حرام جاب محنت سے کی جائے تو وہ جائز ہو جاتی ہے.
چور گاڑی نہ لائے، اٹھا کے آپ کا سونا اور یہ سامان جو ہے نا کندھے پہ لاد کے آپتا ہوا جائے، پسینہ بہاتا ہوا، اتنی محنت سے اس نے چوری کی، کیا خیال ہے آپ کا؟ چھوڑ دو گے اس کو؟
محنت تو کریے.
تو محنت تو شراب بیچنے میں بھی پڑتی ہوگی، ڈکیتیوں میں جیسی تیسی محنت ہوتی ہے، پولیس بازوں کا فائر کر دیتی ہے، محنت جیسی تیسی ہوتی ہے نا. تو محنت ہونا شرط نہیں ہے، اور بغیر محنت کے آنا یہ حرام ہونے کی شرط نہیں ہے. کافی کسی نے آپ کو ایک لاکھ روپے گفٹ دے دی تو جزاک اللہ ماشاء اللہ کر کے خوش ہو گیا، آپ تو کلے جیسے لگا لیں گے، بغیر محنت کے آیا تو کیا یہ آپ بولیں گے حرام ہو گیا؟ ارے حلال ہے. تو محنت کا ہونا نہ ہونا یہ نہیں ہے، حلال حرام ہونے کے اسباب دوسرے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. ایک بڑا ہی
محمد
عجیب و غریب اور انوکھا قسم کا سوال ابھی آپ سے کرنے جا رہا ہوں، باپ اور بیٹی کے تعلق سے ہے. چلے جیسا ہے میں ایسا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسا لکھا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض والد اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، ہر وقت طنز کرتے ہیں، شادی کر دی تو کہتے ہیں اب اس کا ہمارے گھر آنا بھی بند کر دو، ملنے کے لیے بھی لڑکی اپنے گھر نہیں آ سکتی، اگر لڑکی گھر آ جائے تو بہت ذلیل کرتے. لڑکی کو اس کے شوہر کو ایسے والد کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
یہ لاکھوں کروڑوں میں سے کچھ ہوگا، ایسا کوئی ہوا ہوگا یا ہوتا ہوگا، اشاد و کل معدوم. ورنہ باپ بیٹی سے پیار تو کرتا ہے، جنرل تو یہی دیکھا ہے، بلکہ بیٹی سے محبت کم نہیں ہوتی. آج مطلب یہ کہ بعض ہوتے ہیں جو بچی پیدا ہونا ہی پسند نہیں کرتے، میں ان کو ابھی مائنس کر رہا ہوں، لیکن جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ان سے ماں باپ پیار کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہیں ایسا کر رہا ہے، بیٹی کو ذلیل کرتا ہے بلا اجازت شرعی، تو گناہگار ہے، اس کو توبہ کرنی ہوگی اور بیٹی سے معافی بھی مانگنی ہوگی.
کیا یہ ممکن ہے کہ
باپ اگر بیٹی کے شوہر کو بھی
باپ ایسا نہ ہو اور بیٹی کو غلط فہمی ہو رہی ہو کہ میرے ساتھ میرے والد صاحب غلط سلوک کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں کیا کہیں ایسا کوئی لگتا ہے کہ بیٹی کو شاید کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی یا دماغ میں کوئی ایسی بات بیٹھ گئی ہو؟ آپ کو لگتا ہے
ممکن ہے ایسا بھی ہوتا ہو کہ خود بیٹی کا کردار ایسا ہو کہ باپ اس طرح کے سلوک پر مجبور ہو جاتا ہو؟ اب خدا بہتر جانے. بہرحال یہ کہ ورنہ جنرلی باپ جو ہے نا یہ بیٹیوں سے پیار کرتا ہے. میں بات انسان تو انسان، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جو مطلب ہے جس کے اب تو سوشل میڈیا پر بھی نظر آتے رہتے ہیں مناظر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جیسا انسان اپنی بیٹی کو اس لیے مطلب وہ دھتکارتا رہے کہ بیٹی ہے؟ یہ مطلب بدتر حیوان ہے جو ایسا کرتا ہو کہ بلا اجازت شرعی بیٹی کو دھتکارتا ہے، سخت گناہگار، عذاب نار کا حقدار ہے.
محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دو سرا،
سب سے آخری نبی،
سب سے آخری نبی،
سب سے آخری نبی،
سب سے آخری نبی،
سب صحاب یہ نبی،
سب
چار یار نبی، حضرت صدیق نبی، عمر فاروق جی جنتی، جنتی عثمان ولی جنتی، جنتی
فاطمہ علی
جنتی 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 جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی جنتی.
امیر اہل سنت کی بارہ میں میرا سوال ہے کہ کبھی کبھی تب میں اور میری بہن کھیل رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ مجھے ایسے فوڈ ٹوائز دے کر بولتی ہے کہ کھا لو، تو پھر میں بس ایسے کر کے بول دیتا ہوں اس کو کہ میں نے کھا لیا، تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہے؟
ماشاءاللہ حذیفہ کا سوال بہت اچھا ہے. اب وہ روٹی بچے نے دی اور منہ پہ جو رکھا اور وہ دوسرا بچہ دیکھ رہا ہے کہتے کھایا نہیں، اور یہ بولنے والے کو پتا ہے کہ کھایا نہیں ہے اور اب اس نے کہہ دیا میں نے کھا لی، تو یہ ہے تو جھوٹ لیکن یہ گناہ بھرا جھوٹ نہیں ہے کیونکہ سامنے والے کو بھی پتا ہے. تو ایسا جھوٹ جو دونوں کو پتا ہو تو یہ گناہ بھرا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا دھوکا بھی نہیں پایا جا رہا. اور اگر کسی نے روٹی دی اور اس نے دیکھا نہیں اور آپ نے وہ ترکیب بنا لی اور کہہ میں نے کھا لی، اب جھوٹ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا مرشدی، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا غیر محرم عورت یا غیر محرم مرد ایک دوسرے کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. یا مرشدی، میرے چاچو جی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیں، آج ان کا آپریشن تھا، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ اللہ، اگر پتہ نہیں ہے تو جیسے بلڈ ڈونیشن کے وہ لگتے ہیں اپنے کیمپ وغیرہ، اس میں تو وہ بلڈ گیا، اب نامحرموں کو بھی جا رہا ہوگا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کسی نامحرم کو یہ بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے، یہ کس نیت سے کر رہا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. اگر اس کے دل کو دل لبھانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اور پینگیں بڑھانے کے لیے، تعلقات نعوذ باللہ بنانے کے لیے کر رہا ہے تو گناہگار ہے. انما الاعمال بالنیات، تو یوں غیر محرموں کو تحفہ دینا ویسے بنا ہے کہ اس طرح ان کی آپس میں ایک دوسرے کے اندر نرم گوشے پیدا ہوں گے، یعنی کہ کچھ آپس میں کشش پیدا ہوگی، اٹریکشن، قرب بڑھے گا. تو یہ نہ محرموں کو سلام بھی نہ بھیجے، یہ بھی منع ہے کہ سلام بھیجیں گے اب کسی جوان عورت کو، کوئی جوان مرد سلام بھیجے پڑوسن کو سفر پہ گیا اور بولے سلام بول دینا، اپنی بہن کو سلام بول دینا، تو یہ ہے تو معیوب اور خطرناک بھی ہے. ہاں وہ جیسا سلام بھیجنے والا، بعض وقت اتنا فرق ہوتا ہے ایج وغیرہ میں اور اس طرح کا شبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جنرلی مطلب یہ کہ نامحرموں کو سلام بھیجنا یہ بھی منع کیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بہت پیارے پیارے مشورے دیے کہ نہ تحفہ دیا جائے نہ ان کو سلام بھیجا جائے اور عیادت بھی نہیں کرنی نہ محرم کی. بہار شہید نے تو لکھا تعزیت بھی نہیں کرنی, غالباً عیادت کا بھی شاید لکھا ہے اور تعزیت کا بھی لکھا ہے کہ نہ محرم عورت سے تعزیت بھی نہ کرے, کیونکہ انہیں کوئی بھی ایسا انداز اختیار نہیں کرنا جس سے نہ محرموں میں آپس میں کچھ میل ملاپ کی صورت بنے اور قرب بڑھے, ایک دوسرے کے دل میں کوئی کشش پیدا ہو. دلوں کا حال اللہ جانتا ہے اور شیطان سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے خالی آپ بول دو گے میری نیت صاف ہے تو بعض صورتوں میں بھی جھوٹ ہوتا ہے, نیت صاف نہیں ہوتی. اپنے خوب دل پر 112 مرتبہ غور کر لے. تو اس لیے نام محرموں پر ہی احسان کرنا کیا ضروری ہے, نام محرموں پر ہی احسان کرنا کیا ضروری ہے, اور بہت سارے جن پر احسان کیا جا سکتا ہے, ان سب پر یہ احسان کر کے اب فارغ ہو جائیں اور پھر اب بچے ہی نہ محرم, اب احسان کس میں کروں؟ تو کسی خوف خدا رکھنے والے عالم صاحب سے مشورہ کر لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے اور صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ, ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے, عتیق آپ کا لقب ہے, اور صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ صدیق کے معنی سچا, اور ابو بکر صدیق تو وہ صدیق تھے کہ سبحان اللہ, اللہ پاک ان کی صداقت کا صدقہ ہم کو عطا کرے, ہم بھی سچ بولنے والے بن جائیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد وہ صدیق کا نمبر آتا ہے, صدیقین. تو بہت بلند درجہ صدیق ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر انہیں بہت بڑا سچا, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ میں ہینڈز اپ نہیں کر رہا بلکہ میں یہ آپ کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دکھا رہا ہوں. اور کیوں دکھا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ایشیائی ممالک اور اس کے علاوہ دیگر جو مغربی ممالک ہیں اس میں یہ بات مشہور ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں کھجلی ہونے کا تعلق پیسے کے آنے اور جانے سے ہے. اور یہ مشہور ہے کہ اگر دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسے آتے ہیں اور بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسے جاتے ہیں. اب امیر علیہ سنت سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے پیسے آنے جانے کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف افسانہ؟ اور جاتے جاتے ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر کسی کو خارش کی بیماری ہو اور اس کے دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہو بہت زیادہ تو وہ تو بہت امیر ہو جائے گا, اور کسی شخص کو خارش کی بیماری ہو اور صرف اس کے بائیں ہتھیلی میں خارش ہوتی ہو تو وہ تو کنگال ہو جائے گا. تو اس بارے میں بتائیں کہ کیا ہے حقیقت اور کیا ہے فسانہ.
یہ دائیں بائیں میں تو عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے شہزاد بھائی, آئندہ کے سوالات میں تو رائٹ اور لیفٹ میں سمجھتے ہوں گے, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ, سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ. اچھا خیر, سوال بڑا دلچسپ ہے. میری ماں کے دونوں ہاتھوں میں خارش تھی, سوال کا یہ حصہ بھی بن جائے کہ پھر کیا. اور ہم چارنے شیر چنے چھیلتے تھے نا, ڈالیے جس کو بولتے ہیں, بھنے ہوئے چنے, تو چھلکے اتار کے صاف ستھرے کر کے وہ چار آنے ملتے تھے شیر پر, اور پھلی چھیلتے تھے تو ایک آنا ملتا تھا شیر پر, پھلی کے بیج نکالتے تھے. اس میں بھی وہ دکان پر پہنچانا کرنا, یہ مزدوری, مزدور بھی ہوتے تھے, اس کو مزدوری بھی ہم کو دینی پڑتی تھی. تو یوں میری ماں کے دونوں ہاتھوں میں خارش تھی, تو ہم تو مطلب نے کوئی سرمایہ اکٹھا نہیں کر سکے. اب یہ سیدھے ہاتھ میں خارش, تو ہمارے پاکستان کی کہاوت الٹی ہے, وہاں کی اپنی کہاوت جا کے آپ نے بتائی, تو ہمارے یہاں کہاوت یہ کہ ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے تو کسی کو مارنے کو جی چاہتا ہے, یہ بولتے ہیں مارنے کو جی چاہتا ہے, ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے کسی کو مارے ظلم کرے, نعوذ باللہ. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دولت بھی آتی ہے اور جاتی بھی ہے, دائیں بائیں یا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ میں خارج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام اشفاق طولہ ہے اور میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. میرا تعلق الحمدللہ دعوت اسلامی سے بہت بہت کلوز ہے. دعوت اسلامی کی جب بات ہوگی تو میں تو اس وقت کا ساتھی ہوں جب دعوت اسلامی ماشاءاللہ بنی تھی, اور حضرت جناب الیاس قادری صاحب جب نور مسجد کے پیش امام ہوتے تھے, عصر سے لے کے عشاء تک حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھنا, ان کے حضرے مبارک میں بیٹھنا, ان سے مستفید ہونا, اس وقت میرا خیال ہے میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. اور مجھے وہ دن یاد ہے جب ڈاکٹر عتیق عبدالصمد قادری صاحب, میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھتے تھے اور کافی چیزوں پہ ہم نے ان سے سیکھا, اور اللہ کا شکر ہے وہ میری زندگی میں آج تک مجھے کام آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں وہ نہ صرف اسلام کے حوالے سے بلکہ عالمی سطح پہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ہمارے مذہب کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتا ہے, اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی جو عکاسی اور جو تربیت جس طریقے سے یہ ادارہ دے رہا ہے, میرا خیال ہے ایسے بہت کم ادارے ہیں جو ہمارے دین کو اس طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں, اور اس وجہ سے کافی لوگ ہمارے دین کی طرف راغب ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک دنیا میں ہی جنت کمانے والی بات ہے. تو اس سے میری ایسوسی ایشن مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی ایک اچھے مقام پہ لے آئی ہے, اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی یہی میرے لیے دعا ہے کہ آپ ضرور اس ادارے سے واقفیت رکھیں, اس ادارے کے ساتھ منسلک رہیں, اور اس ادارے کے لیے جو کام کر سکتے ہیں دامے دامے سخنے وہ ضرور کیا کریں.
ماشاءاللہ اشفاق بھائی, اب عملی طور پر آ جائیں نا دعوت اسلامی میں, بچپن کی یادوں کو مزید اس میں پروٹیکشن حاصل ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ رہنمائی فرما دیں کہ جب گوشت کھا رہے ہوں تو کچھ بوٹی کے ریشے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں, تو جب ان کو نکال لیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکروہ ہوتے ہیں, یہ کھانے نہیں چاہیے, حالانکہ کچھ لوگ دانتوں سے نکال کے دوبارہ وہ کھا رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ مکروہ ہیں, نہیں کھانے چاہیے؟
کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو کچھ دانتوں میں سے ریشہ وغیرہ نکلا, بہتر ہے کہ اسے پھینک دے, اور نکل گیا تو اس میں بھی حرج نہیں. اور خلال کا تنکا یا جو کچھ خلال سے نکلا اس کو لوگوں کے سامنے نہ پھینکے, کہ اس سے زیادہ دوسروں کو گھن آئے گی. یہ میں نے اپنی طرف سے کہا کہ اسی لیے گھن آئے گی. آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے
خلال کے تعلق سے, جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا, تو
کیا یہ اس کو ہم ادب میں لیں گے کہ بعض اوقات یعنی ایک طور طریقہ جس کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ اب کسی نے تنکا لیا اور اب وہ یوں خلال کر رہا ہے یا کپڑا لیا رومال لیا یوں بوٹی نکال رہا ہے تو میں نے بعضوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو کوئی تنکے سے خلال کرنا ہوتا ہے تو یہ جیسے کہ ہاتھ کو یوں آگے رکھ لیتے ہیں اور یوں پھر اپنے دانتوں کو خلال کرتے ہیں، بعض تو وہ ان کا مطلب حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ اچھا وہ نکل نہیں رہی ہے بوڈی، اب وہ مطلب پتہ نہیں آپ کو ایسا پمپنگ مشین اندر میں چلا رہے ہوتے کہ کچھ نکلے تو وہ بڑا عجیب و غریب ساؤنڈ سسٹم وہاں چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی اپنی خلال کرنا چاہتا ہے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کوئی چیز نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ بعضوں کو دیکھا گیا جیسے وہ اس طرح کا مجھے ایسا لگتا ہے لحاظ نہیں رکھ پاتے بےچارے، یا کوئی کیا ہے کہ مثال کے طور پہ بسکٹ کھا رہے یا کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں اور وہ اندر میں جیسے کہ وہ دانتوں میں یا مسوروں میں کوئی ادھر ادھر کوئی جیسے پھنس گئی اور فوراً انگلی ڈالیں گے، انگلی ڈال کے یوں کریں گے، یوں کر کے یوں انگلی سے چاٹیں گے اور چاٹ کر بھی یوں کریں گے کہ جناب ہم نے وہ کر لیا۔ اب یہ سارے مطلب دو چار لوگ جو بھی وہاں آس پاس والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب کہ حساب کتاب بےچارا کر رہا ہے، تو ایسے میں آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟
ماشاء اللہ، اس طرح کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو انہیں گھن آتی ہے، تو یہ بھی جس طرح آپ نے وہ پریکٹیکل کر کے بتایا نا، تو یہ انداز تو واقعی گھن پیدا کرنے والے ہیں، اس سے تو احتیاطی مناسب ہے کہ بندہ اکیلے میں کرے۔ البتہ بعد وہ ایسا ہوتا ہے کہ بوٹی کا ریشا ایسا اٹکتا ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ وہ آدمی کو چین نہیں لینے دیتا، تو اس میں اگر وہ نکالنا ہی ضروری ہے تو اس کو اس انداز سے نکالے کہ دوسرے کو گھن نہ آئے، یہی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہر ایک کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہاں کہیں سائڈ پر چلا جائے، اب یار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ بیٹھے ہوں آپ سائڈ پہ جا سکتے ہیں، کیا کرو گے، وہ بوٹی ایسی پھنسی ہے کہ مت پوچھو بات، تو یہ بعض وقت یوں کہیے کہ منہ میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے، تاہم مطلب یہ کہ جتنا برداشت کر سکتا ہے کرے، اور دوسروں کو گن لانے والے کام نہ کرے، اس سے سامنے والے کی جو ایسا کرتا ہے اس کی شخصیت بھی یعنی کہ وہ ڈیم پڑتی ہے، اس سے اسی طرح وہ کھنکار نکالنا اور ناک پوچھتے رہنا یا اور کئی مطلب انداز ہوتے ہیں، کان میں انگلیاں گھمانا، بدن کا میل اتارتے رہنا، یہ سب ایسے کام ہیں کہ جس سے لوگوں کو گھن آتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں وہ تو الگ بات ہے، وہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ اس کا تذکرہ بھی کرنا مناسب نہیں ہے، ایک جو سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ ان کے لیے یہ بہت ہے، یہ اشارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
کیا بیوہ دوران عدت شوہر کا گھر چھوڑ سکتی ہے؟
اس کو تو اسی گھر میں عدت پوری کرنی ہوگی جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، کہ وہاں گھر میں کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے پردے کی یا گھر تنگ ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے، تو پھر اپنے گھر میں آ کر عدت پوری کرے، جہاں شریعت اجازت دے وہیں عورت عدت میں نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔
کیا سفید بال نکل آنا بڑھاپے کی علامت ہے؟ جی زبیر صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا۔
کالے بالوں بڑھاپے کی علامت تو نہیں کہہ سکتے، کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آنا یہ موت کا میسنجر ہے، قاصد ہے، یہ پیغام دے رہا ہے موت کا، اور لوگ یہ بےچارے بول دیتے ہیں بار بار کہ وہ نزلہ رہتا ہے اس لیے بال سفید ہو گئے، نہ موت یاد نہیں کرنے کی، تو بعض جوانوں کے سفید نکل ہی آتے ہیں نا، اچھے خاصے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، لیکن 40 سال 30 سال میں بھی نکل آتے ہیں بال سفید کوئی کوئی، تو یہ مطلب بڑھاپا تو نہیں آیا نا ابھی، تو بڑھاپا تو پورا 60 سال کا ہوتا نا. مفتی احمد یار خان نے لکھا کہ 60 سال پورا بڑھاپا ہے، 60 ایئرز، یہ اولڈ مین مطلب پورا پورا اب اولڈ مین بن گیا ہے، یہ لکھا ہے. ایک بادشاہ کا واقعہ پڑھا تھا میں نے کہ وہ اس نے اپنے گھر میں تابوت رکھا تھا، پرانے دور کا بادشاہ، کوئی خوف خدا والا بادشاہ ہوگا، تو اس نے تابوت رکھا تھا اور اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرتا تھا. پھر ایک بار اس نے آئینے میں صبح اٹھ کر دیکھا تو اس نے داڑھی میں ایک سفید بال پایا، تو اس نے کہا اب تابوت اٹھا لو، اب میں اپنا یہ سفید بال دیکھ دیکھ کر موت کو یاد کرتا رہوں گا کہ میرے پاس موت کا میسنجر آ پہنچا، موت کا قاصد، موت کا نمائندہ میرے پاس آ پہنچا. تو یوں کالے بالوں کے پاس سفید بالا، پہلے سے ہی سفید بال ہوں، بعضوں کے قدرتی کلر بھی بھورا ہوتا ہے، بال بھی سارے وائٹ ہوتے ہیں، عمریں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے، تھے کالے اب سفید نکلا، یہ مراد ہے کہ یہ موت کا میسنجر ہے. یہ روایتوں میں اس طرح ہے. یہ غفلت نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی مطلب عبرت انگیز رسالہ ہے، نہ پڑھاؤ تو ضرور پڑھ لیں، اس میں اس کی روایتیں ہیں کالے کے بعد سفید بال آنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اس بات کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر جیسے کہ مذاق میں ٹال دیا جاتا ہے، ارے نہیں بھائی یار، نہیں بھائی نزلے کی وجہ سے ابھی سفید بال ہو گئے، ابھی کیا ابھی موت کے قاصد، یہ باتیں تو نہیں کرو. تو لوگ اتنا موت کے ذکر کو سیریس نہیں لیتے یا موت کی یاد کو سیریس نہیں لیتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت حقیقت ہے، موت آنی آنی ہے، یا بعضوں کا یہ کہتے ہیں یار اب آنی آنی ہے نا، ابھی چھوڑو نا، کیا ہے کوئی اور بات کرو. تو یہ ذکر جو موت ہے، موت کا جو ذکر ہے، اس حوالے سے اس طرح جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس کی کیا کوئی وجوہات ہوتی ہیں یا کیا ہے؟
نفس، بندے کو مرنا نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے، ایک مطلب ان کے جذبات بتا رہا ہوں، مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یعنی یوں مانتا کہ موت اٹل ہے، لیکن کام اس طرح کے کر رہا ہے جیسے اس کو کوئی پڑی ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے اس کو. تو یہ شیطان کا وار ہے، نفس کا وار ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. موت بول کر تھوڑی آتی ہے، اچانک آتی ہے، بوڑھا ہی تھوڑی مرتا ہے، بوڑھا تو مرے گا جب وقت آئے گا، جوان اس سے پہلے چلا جاتا ہے. یہ مری میں جتنے بھی تفریح کے لیے بےچارے گئے تھے، تو جن کے برف باری میں انتقال ہوئے، میں نے نہیں اس میں سنا کوئی بوڑھے صاحب بھی ہوں. بوڑھوں کو سیر و تفریح کا شوق کہاں ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو جوان ہی ہوتے ہیں اس میں بےچارے، وہ جن کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو فوت ہو جاتے ہیں. آپ ہاسپٹل چکر لگا لو، اب ہاسپٹل کے بیڈ پر سب بوڑھے تھوڑی ملیں گے، نوجوان بھی پڑے ہوتے ہیں بےچارے. حادثے جو ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ، اس میں بوڑھے کتنے، آئے دن جوانوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. پھر یہ زلزلے آتے ہیں، تو سیلاب آتے ہیں، تو برف کے تودے گر جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ، تقریباً نوجوان ہی تو مر رہے ہوتے ہیں. معاشرے میں بوڑھے ہیں کتنے، آپ اگر معلومات کریں گے اپنے گھر میں آپ کے کتنے بوڑھے. ہاں جی، عمران کے گھر میں تو ایک بھی بوڑھا نہیں ہے ابھی سوال کر رہے ہیں. تو میرے گھر میں خود بوڑھا ہوں. تو جو معاشرے میں، محلے میں بھی آپ گنتی کرو گے نا، تو 20-30 بوڑھے نکلیں گے، نوجوانوں کا لاٹ کا لاٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بوڑھا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ چاروں طرف موت کے گولے اڑ رہے ہیں، اور سب سے بچا کر بڑھاپے کے دہلیز پر اس نے قدم رکھ دیا. لیکن بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ موت آوے آوے، جان جاوے جاوے، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے. الموت قدح کل نفس شار بوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. یہ تو کسی کا شعر ہے، ورنہ قرآنی آیت موجود ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو بچے گا کوئی بھی نہیں. اس نے خوشیوں میں بدمست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جوانی پر پھول کر خدا کو بھولنے کی بھول نہ کی ہے، ورنہ کہیں کے نہیں رہیں گے. اپنی جان، اپنی صحت سب ٹھکانے لگ جائے گی. داما پہلوان ایک وقت کا ہمارے ملک پاکستان کا غالباً داما پہلوان تھا، اس کا نام تھا داما پہلوان، رستم زمان، لیکن آج کہاں ہے. پھر بولو پہلوان آئے، ان کا بھی نام تھا، یہ میرے بچپن کی سنی ہوئی باتیں. بولو پہلوان کا دور تو میں نے دیکھا، بہت مشہور تھے پاکستان کے قومی پہلوان، یہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. اسلم پہلوان کا دور آیا، وہ بھی چلے گئے. ایک گوگا پہلوان کو میں نے دیکھا تھا، میں حیران رہ گیا تھا، دیکھا گوگا پہلوان کو، جو نامی گرامی پہلوان ہوتے نا، عام انسان سے اس کا قد بڑا تھا، عام لوگوں سے، اور ڈیل ڈول کا وہ آدمی تھا. یہ کار وغیرہ میں شاید نہ بیٹھ سکے، کھلی جیپ میں نے دیکھا تھا. ایک پہلوان کا قتل ہوا تھا ہمارے علاقے میں، میرا بچپن تھا، تو میرا خیال نابالغ ہوں، تو وہ ہوگا پہلوان موت تعزیت کے لیے آیا. اللہ ان سب کو غری کے رہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، رہے گا کوئی بھی نہیں. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا گاڑا موت نے، پیل تن یعنی ہاتھی جیسے بھی پچھاڑا موت نے. الموت لاکھ ہم یہ بہانے بنائے کہ یہ نزلے میں سفید ہو گئے، تو ابھی نہیں ابھی تو عمر ہی کیا ہے مرنے کی. نہیں کچھ نہیں، بڑی پرہیزی کر رہا ہوں، بہت احتیاط کر رہا ہوں، اسکوٹر بھی سنبھال کے چلا، رننگ بھی نہیں کرتا، فلاں بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، لیکن پیچھے سے گاڑی مار دیتی ہے، بلڈنگ گر پڑتی، کچھ بھی ہو سکتا، آگے لگ جاتی، بندہ اس میں پھنس جاتا ہے. اللہ پاک عافیت کا مالک، پاک پروردگار ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا شہادت فرمائے، ہم سب کو موت کی تیاری کا ذہن عطا فرمائے. اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ پاک کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہو. حوالہ ترمذی باب نمبر 4 حدیث نمبر 207. ایک اور حدیث ہے، پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق عمدہ ہوں. اس نے عرض کی، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو، تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. حوالہ ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4259. صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم.
موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، تیری
کچھ نہ کام
محمد. اللہ کریم ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. تمام مدنی چینل کے ناظرین حاضرین ہم سب کو اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. مجھے اس موضوع پر مجھے بارہا ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ یاد آ جاتا ہے کہ کسی ایک ملک میں میں کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا تو ان سے ان کی عمر پوچھی ایسے ہی آپ کی عمر کیا ہے تو کہا یار ابھی آپ مجھے یار موت کا بیان شروع کر دو گے میری عمر کے پیچھے مت پڑو. یعنی موت کی بات سننے کے لیے ہم شاید تیار نہیں ہیں. حالانکہ اسلام کے پہلے مجدد حضرت سید عمر بن عبدالعزیز علی رحمت اللہ العزیز اللہ کی ان پر کروڑ رحمت ہو یہ موت کا جو واعظ ہوتا تھا موت کا بیان ہوتا تھا اس کا اہتمام فرماتے تھے اپنے دربار عالی شان میں کہ مطلب آپ کے یہاں موت کا ذکر کیا جائے موت کی باتیں کی جائیں کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی شے موت کو یاد کرنا چاہیے. تو اس میں ہمیں بس اللہ غفلت سے جگائے اور ہم تیاری کریں قبر کی تیاری کریں محشر کی تیاری کریں. بس ابھی حال ہی کی بات ہے اسی ہفتے میں 3 سے 4 تو نوجوانوں کے انتقال کی پوسٹیں آئی ہیں کہ ایک دن میں تو ایک ہی وقت کے اندر 3 نوجوان ہمارے اسلامی بھائیوں کی وہ انتقال کی مجھے پوسٹیں آئی تھی. اللہ ان تینوں کو غریق رحمت کرے اور اس کے بعد ایک اور آتی ہے اللہ اس کو بھی غریق رحمت کرے. ایک جگہ میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا تو شادی والا گھر تھا پہلے اس کا انتقال ہوا یعنی کہ یوں سمجھے کہ بہن کا انتقال ہوا تھوڑا سا ہوا بھائی کا بھی انتقال یعنی ایک ہی گھر میں ایک ہی ہفتے میں 2 اموات ہو گئی. ابھی دور نہیں ہے ابھی امیر سنت نے بھی مری کا ذکر کیا. یہ تو ہمارے یہاں کہ ہے کہ 2-4 دن عموماً ہمارے یہاں کسی بھی معاملے کا ایک شور رہتا ہے اس کے بعد پھر باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. آج ہی مدنی خبروں میں اسی طرح مری میں انتقال کرنے والے کسی کے اسال ثواب کے اجتماع میں ہمارے رکن شورا حاجی منصور کی شرکت ہوئی تھی وہ آج مدنی خبروں میں تھا تو ہم بھول جاتے ہیں. اچھا اب 2-4 جگہوں پر ایسی باتیں ہوئیں جہاں موت والے گھر تھے تعزیت کے طور پر جب ملاقاتیں ہوئیں تو ایک موضوع چلتا ہے یار لگتا ہے آج کل لوگ جلدی بھول جاتے ہیں. یعنی پہلے جب تو کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں 10 مناتے ہم بعض اگر 20 مناتے پھر 40 ہمارے ہوتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارے فوج شدہ کو یاد رکھا جاتا ہے اور کچھ پھر برسی ہوتی ہے تو پھر یوں یاد کا سلسلہ اور وہ اسال ثواب کا سلسلہ رہتا ہے. مگر اس میں بھی بس موت کو بھی اگر اس سلسلوں میں یاد کیا جائے ذکر کیا جائے کہ اب ہماری باری ہے ہر گھر میں جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہے موت کے فرشتے نے اس گھر میں آنا ضرور ہے اور اسے لے کر جانا ہے. تو ہم اگر ہم اس کو سیریس لیں گے تو اب اس کو سیریس لینا کیا؟ اب ایک سوال ہے نا کہ میں موت کو یا انتقال ہو جانے کو دنیا سے چلے جانے کو میں سیریس لے رہا ہوں, اس کو سیریس لینا کیا؟ دوست جو موت کو سیریس لے گا, موت کے متعلق غور کرتا رہے گا, سوچتا رہے گا, دنیا سے جانے کو سوچتا رہے گا, یہاں مرنے کے بعد وہاں اٹھنے کو سوچتا رہے گا, دنیا آخرت کی کھیتی ہے پر غور کرتا رہے گا کہ مجھے اس دنیا میں رہ کر اس زندگی میں اس جہاں کی تیاری کرنی ہے, اس مقام کی تیاری کرنی ہے جہاں جو عالم برزخ ہے, جو آگے محشر کا معاملہ ہے, یہ ہے. تو یہ اس کے لیے پھر بندہ نمازیں نہیں چھوڑتا جو جس کو آپ دیکھیں یہ موت کی تیاری کر رہا ہے. اب ایک سوال ہے کہ بھائی کیا موت کی تیاری؟ تو موت کی جو تیاری کر رہا ہوگا مرنے سے پہلے قبر و حشر کے تعلق سے, وہ نیکی کرے گا نا, وہ نیکی کرے گا, وہ نماز قضا نہیں کر رہا ہے, وہ روزے رمضان کے فرض روزے بلا اجازت شرعی قضا نہیں کرے گا, زکوٰۃ فرض ہوئی تو ادا کرے گا, حج فرض ہوا تو ادا کرے گا, ماں باپ کی نافرمانی سے بچے گا, نماز قضا کرنے سے بچے گا, جھوٹ سے بچے گا, رشوت سے بچے گا, سود سے بچے گا, دھوکوں سے بچے گا, دھوکے سے بچے گا, ملاوٹ سے بچے گا, حرام روزی سے بچے گا, اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کرے گا, بیوی بچوں کو حقوق ادا کرے گا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا, ظلم سے بچے گا, یتیموں کا مال نہیں کھا جائے گا, بیواؤں کا مال نہیں کھا جائے گا, وراثتوں کا مال نہیں کھا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو موت کی تیاری کر رہے ہیں, جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری میں جو سنجیدہ لوگ ہیں. اگر ان سنجیدہ لوگوں کی آپ عادات کو دیکھیں گے, اتوار کو دیکھیں گے, وہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے, وہ ایک مٹھی داڑھی رکھ کر آقا کی سنت پر عمل کرنے کی وہ اس طرح اپنا انداز اختیار کر رہے ہوں گے, وہ نیکیوں میں جلد بازی, وہ نیکیوں میں مطلب کثرت ان کی ہوگی, وہ مسواک کو ترک نہیں کریں گے کہ یہ نیکی دلانے والا کام ہے, وہ زلفے رکھیں گے یہ نیکی دلانے والا کام ہے, وہ امامہ سر پر رکھیں گے وہ نیکی دلانے والا کام ہے, وہ اس طرح نیکیوں کے کام کریں گے کیونکہ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی موت سے پہلے موت کی تیاری میں اگر کوئی سنجیدگی اپنے اندر چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھیے کہ وہ گناہوں سے کس قدر بچ رہا ہے اور نیکیوں کی کس قدر کثرت کر رہا ہے. دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے, علم دین کے ساتھ, تقوی پرہیزگاری کے ساتھ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سوال چلائیے.
میرے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, گھر میں آئے ہوئے مہمانوں سے کس طرح ریئیکٹ کیا جائے اور اس بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتایا جائے.
مہمان جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت ہے, اور مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے, اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو مہمان کو تو خوش دلی کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے. صحیح ہے, یہ ایک حدیث پاک بخاری شریفی, اس میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے, مہمان کا اکرام کرے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مہمان آتا ہے تو ہم بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ آزمائش پہ پڑ جاتے ہیں. پھر مہمان کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر نہ جائے کہ جس سے میزبان آزمائش پہ پڑ جائے. جیسے کھانے کے ٹائم پر نہیں جانا چاہیے کسی کے گھر, کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد گنجائش نہ ہو, یا جو یہ کھا رہا ہے وہ آپ کو کھلانا پسند نہ کرتا ہو. یہ گھر میں تو آدمی روکی سوکھی ٹھنڈا گرم چلا لیتا ہے, مہمان آتا تو اس کو تھوڑا یوں بہتر انداز میں پیش کرتا ہے, اور اب وہ گھر میں اس طرح کا کچھ تھا نہیں جو اس کو پیش کر سکے, اب یہ بیچارہ شرمندہ بھی ہوگا, صلاح بھی کرے گا آؤ. اچھا, اب صلاح کرنا یہ بھی بعض اوقات کھوٹی صلاح جو کرتے ہیں نا, یہ بھی منع ہے کہ وہ سچی صلاح کرے. جس کو کھانے کی صلاح کرے نا, دعوت دے کے آؤ میرے ساتھ کھاؤ, تو وہ اس میں سچا ہو, آفر کھانے کی آفر کرے, آؤ میرے ساتھ کھا لو. تو سننے والا بعض اوقات یہ کہتا ہے بسم اللہ کرو, یہ جملہ بھی غلط ہے. بسم اللہ کی نہیں جاتی, بسم اللہ کہی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے. تو اس لیے وہ بسم اللہ کرو یہ جملہ ہمارے یہاں بہت ہے, تو یہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ برکت دے, بارک اللہ لنا ولکم بارک اللہ فیکم, اللہ اس میں آپ کو برکت دے. یا عربی نہیں آتا, نو پرابلم, اللہ برکت دے, آپ کھا لو, اللہ برکت دے آپ کو. تو اس طرح مہمان کو اور بھی مطلب اس کو مان دے. اب وہ جیسا مہمان انزل ڈاسا منازل ہوں, حدیث پاک میں کہ لوگوں سے ان کی منزلوں یا ان کے منصب کے مطابق وہ سلوک کرو. تو یہ مہمان جو ہے جیسا مہمان, بعض مہمان کو آپ زمین پر بٹھا دو گے بس اس کے لیے وہی بہت ہے, احساس ہے اس کا یہ کہ آپ نے اپنے گھر میں داخلے کی اجازت بخشی. اور بعض ایسے ہوں گے جن کو آپ کو صوفے پر بٹھانا ہوگا یا اچھا اس کے لیے کچھ بچھانا پڑے گا, کارپیٹ یا قالین وغیرہ, تو اس کی اس طرح عزت ہوگی. بعضوں کو صرف لوگ پانی پلاتے ہیں, پانی پلاتے مہمان کو, پانی پلا دو بہت ہے, وہ خوش ہو جائے گا. بعض ہوتے ہیں کہ ان کو شربت بھی دینا ہوگا اور پستے اور کاجو جو آپ نے چھپا کے رکھے نا یہ بھی اس کے آگے رکھنے ہوں گے. مہمان مطلب موبیدار مہمان ہے کوئی, دیکھے اس کی اس کا اپنا منصب ہے, تو جیسا جس کا منصب اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے, اس کی پسند کا خیال رکھا جائے, اس کا دل دکھے ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے. اس طرح انشاءاللہ مہمان کا جتنا اکرام احترام کریں گے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو ثواب کے حقدار ہوں گے.
اچھا ایک تو مہمان وہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے گھر پر آتے ہیں, تو جس طرح آپ نے ایک میزبان کو فرمایا کہ میزبان اس طرح میزبانی کرے, تو میرے ذہن میں دو تین باتیں ہیں آ رہی ہیں, اگر آپ اس کے لیے متعلق رہنمائی فرمائیں کہ ایک تو یہ سوال ذہن میں آیا ہے کہ سنا ہے کہ جو مہمان کے آگے کھانا رکھ دیا جائے اور وہ بچ جائے وہ اس کا حساب نہیں ہوتا, تو ایک تو یہ بات کہاں تک درست ہے, پھر اس پر عمل کرنے میں کیا میزبان اپنے گھر کے سارے اس طرح کے سامان رکھ دے کہ جو لگے گا ہاں بھائی ادھر تو صاحب مال مال رکھا ہوا ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تو میزبان کا آپ نے فرمایا, اب مہمان جب گھر میں آتا ہے تو مہمان کو میزبان کے طرف سے پیش کیے ہوئے کھانے کا کتنا وہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ اب پتہ ہے کہ یہ پیٹ بھر کر کھانے کا ہے کہ یہ چکھنے کا ہے, تو وہ اس طرح کا نظام. تیسرا آپ سے یہ درخواست تھی کہ بعض وہ مہمان ہوتے ہیں کہ جو دو تین گھنٹے کے لیے یا آدھے پونے گھنٹے کے لیے نہیں گئے ہوتے, انہیں باقاعدہ دو تین چار دن پانچ دن کے لیے گھر میں رکنے کا شادی بیاہ کے موقع پر موقع ملتا ہے, تو ایسے میں جو جنہیں یہ موقع ملا ہے چند دنوں کے لیے گھر میں رکنے کا مہمان بننے کا, تو ایسے میں وہ مہمان کس انداز سے اس کو میزبان کے گھر میں رہنا چاہیے, یہ اگر اس معاملے میں رہنمائی ہو جائے.
اس میں ایک اور بات بھی اگر ایڈ کر لی جائے کہ بعض اوقات جب کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں تو اس میں سے جیسے بعض اوقات کھا رہے ہیں تو ایک ہی چیز پر اتنا زیادہ وہ ٹیسٹ آ گیا کہ اسی کو کھا کھا کے بالکل ختم ہی کر دیا, چار چیزیں اور رکھی ہوئی ہیں ویسے کا ویسا رہ گیا, وہ ختم ہو گیا اور پھر کہہ رہے ہیں اور نہیں ہے, یہ بھی ساتھ میں اس پر بھی رہنمائی جو ہے وہ ہونی چاہیے.
مہمان کے تعلق سے وہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی تو صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے, اور جو شخص اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایزا نہ دے, اور جو شخص اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات بولے یا چپ رہے, یعنی بھلائی کی بات, بھلی بات بولے یا چپ رہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی سے ملے, اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے, حتی الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے. فتح رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہ چاہیے، یہ مہمان کے لیے اب مدنی پھول ہے، کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہ چاہیے، مکروہ خلاف سنت ہے. عادت کریمہ یہ تھی کہ پسند آیا تو تناول فرمایا یعنی کھا لیا، ورنہ نہیں. اور پرائے گھر عیب نکالنا تو مسلمانوں کی دل شکنی ہے اور کمال حرص و بے مروتی پر دلیل ہے. جی کم ہے یا مزے کا نہیں، یہ عیب نکالنا ہے. اور اگر کوئی شے اسے مضر ہے، ایسی غذا آ گئی کہ جو نقصان دے اور اس کی جیسے پرہیز ہو، تو اگر کوئی شے اسے مضر ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اسے نہ کھانے کے عذر کے لیے اس کا اظہار کیا، نہ کہ بطور طعن و عیب، مثلاً اس میں مرچ زائد ہے، میں اتنی مرچ کا عادی نہیں، تو یہ عیب نکالنا نہیں. اچھا، اب یہ کہ کسی کے گھر جا کر کتنے دن رہنا یا کیا کرنا، شاید اس طرح کا بھی سوال ہوا تھا کہ لوگ کئی کئی دن تک بھی آ کر رہتے ہیں.
اصل میں دعوت وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے،
پہلے دن مہمان ہی ہے،
شادی بیاہ کے موقع پر 8 دن 10 دن خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، دوسرے شہروں سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اپنے گھر پر مدعو کیا جاتا ہے، تو وہ 2-2، 4-4، 6-6 دن بعضوں کا تقریبات کے نام پر، یا کہیں میت ہو جاتی ہے رشتہ دار کے یہاں اور دور سے کہیں کسی شہر سے جاتے ہیں، تو ان کا ہوتا ہے چلو سویم تک ہم رہیں گے، تو یوں 3-3، 4-4، 6-6 دنوں تک گھر میں بھی بال بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے. تو ایسے موقع پر جو مہمان ہوئے ہیں یا رہ رہے ہیں، ان کو میزبان کے ساتھ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟
وہ مہمان کے لیے وہ کچھ اپنے، میں بھول گیا ہوں کہ پہلے دن یعنی کل 3 دن ہے مہمان نوازی، بہار شریف میں اس کا جزئیہ ہے. اچھا، تو اب یہ کہ مہمانوں کی خود اپنے ہاتھوں سے خدمت کرے، کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بہار شریعت میں لکھا ہے. اب ویسے 8-10 دن اگر اس کے پاس اتنی جگہ اور وہ روک رہا ہے میزبان بخوشی، اور رکنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں اس پر بوجھ نہیں بنوں گا، تب تو رکنے میں حرج نہیں ہے. اور اگر بوجھ بننے والی صورت ہے تو پھر ایک دن بھی نہیں رکنا چاہیے. ایک بہت پرانا واقعہ ہے کہ میرے پاس ایک اسلامی بھائی ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے نا، یہ کبھی کبھی ہمارے یہاں کر ٹھہرتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، اور کئی کئی دن تک ہمارے یہاں رہتے ہیں. اب ہمارا گھر چھوٹا ہے اور پردے کے بھی ظاہر مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم آ جاتے ہیں آزمائش میں. اب پیر صاحب خود تو سمجھ نہیں پاتے، تو کیا پیر صاحب کو یہ بول سکتے ہیں کہ ہم کو تکلیف ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آئے تھے ایک مرید اپنے پیر صاحب کے لیے، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں. اب یہ پیر صاحب کو سوچنا چاہیے، اب مرید بےچارے کی ہمت کیسے ہو کہ پیر صاحب مہربانی فرمائیں. تو یوں مطلب جو بھی اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، علماء، مشائخ یا اساتذہ، ائمہ کرام، خطباء کرام، یہ اپنے اپنے عقیدت مندوں کے تعلق سے خوب غور کر لیا کریں. نہیں جب تک کوئی 10 بار دعوت نہ دینا ہاں نہ بولے. ایک میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ جیسے اگر کسی نے دعوت دی اور ہم نے بول دیا نا لبیک، حاضر جی اور حکم، تو پھر اس کو وسوسہ شیطان ڈالے گا کہ پیر صاحب دعوتوں کا انتظار فرماتے ہیں، کہ کوئی دعوت دے اور بس پہنچ جانا ہے. تو یہ ایک مطلب احتیاطی باتیں عرض کر رہا ہوں موقع کی مناسبت سے، کہ بعضوں کا تو اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ پیر صاحب خود مرید کو بولیں گے کہ میں آ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مرید خوش ہو، تو یہ صورت بھی ہے. تو یہ غور کرنا ہے پیر صاحب کو یا استاد کو یا خطیب کو یا امام صاحب کو یا جو بھی اس طرح کی شخصیات ہیں، ورنہ یہ کہ زبردستی مسلط ہونے والا جو معاملہ ہوگا نا، یہ بہت برا ہے اور لوگوں کو، مذہبی لوگوں سے دور بھگانے والی بات ہے. جیسے اس پیر مرید کا میں نے آپ کو قصہ بتایا، یہ سچا واقعہ ہے. تو اس سے کتنے مرید ہوتے ہوں گے جو بعض اوقات اپنے پیروں سے بدگمان ہو جاتے ہوں گے، بدزن ہو جاتے ہوں گے، اور اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہوگی کہ پیر صاحب کو بولے کہ آپ تشریف لے جائیے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے. فضائل دعا میں یہاں تک لکھا ہوا کہ اگر کوئی پیر صاحب ہیں اپنے مرید سے کوئی چیز مانگتے ہیں، رقم مانگتے ہیں کہ مجھے دے دو، اگر پہلے سے راہ رسم ہے ایسی اور یہ ترکیب ہے کہ مرید کو بوجھ نہیں پڑتا، مرید خوش ہوتے ہیں، خوشی سے خدمت کرتے ہیں پیر صاحب کی، اور یہ ترکیب ہے تو پیر صاحب نے مانگا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی ترکیب نہیں ہے اور یوں داڑ کر کے پیر صاحب نے مانگ لیا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، جیسے پنکھا ڈلوا دو، رنگ پرانا ہو گیا رنگ کروا دو، کپڑے پھٹے جا رہے ہیں بچوں کے ذرا کپڑے سلوا دو، یا مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے مجھے دے دو، اور راہ رسم نہیں ہے پیر صاحب مانگ رہے ہیں، تو یہاں ایسی مروت ہے کہ مرید منع کرتے ہمت نہیں کرے گا. تو اب جو کچھ مرید نہ چاہتے ہوئے دے گا تو وہ پیر صاحب کے حق میں مثل مال غصب ہے. جیسے ڈکیتی میں مال چھینا نا، اس طرح کا، یعنی میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ غصب کی ایک صورت وہ ڈکیتی بھی ہے. یعنی پیر صاحب کے لیے یہ مال قطعی حرام ہے، اس پر پیر صاحب قبضہ نہیں کر سکتے، واپس لوٹانا ہوگا. توبہ بھی کرے کہ ایسا سوال کیا کیوں، جیسے مرید آزمائش میں آ گیا اور راہ رسم تو ہے نہیں. بعض مرید کھاتے پیتے ہوتے ہیں، پیر صاحب کے بالکل چاہنے والے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب جب چاہیں گھر تشریف لے جائیں تو وہ اپنی سعادت سمجھ کر دسترخوان کشادہ کرتے ہیں، جب پیر صاحب اشارہ کریں تو منہ کھول دیتے ہیں خزانے کا. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ وہ صحیح ہے، لیکن جہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر مرید پیر صاحب کے ساتھ اتنا کلوز ہو اور اتنی حیثیت بھی رکھتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے پیر صاحب کو تو اور احتیاط کرنی ہے کہ وہ ایسی بھول نہ کرے جس سے لوگ مذہبی طبقے سے بدزن ہو. تو مہمان بننے والے کو بھی غور کر رہا ہے کہ جس کے اگر یہ رہ رہا ہے جا کر، یہ کہیں میزبان پر بوجھ تو نہیں پڑتا. کہ بعض اوقات میزبان جو ہے نا وہ ہنس بول کر اوبگت کرتا ہے، لیکن قرینے سے پتہ چل جاتا ہے، کسی طرح بھی قرینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بےچارا مروت میں مجھے ویلکم کر رہا ہے. تو ایسے میں بھی مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو آزمائش میں نہ ڈالے، اس طرح اپنی جو ویلیو ویسے ہی ڈاؤن تو ہوگی اس میزبان کے سامنے. تو یہ بس موقع محل کے حساب سے ہی، حتی الامکان بس یہ کہ سیلف سروس میں ہی عافیت ہے. لوگ اپنے کو بلاتے رہے نا، اس میں ہماری عزت ہے، اور ہم لوگوں کے یہاں جاتے رہے اور وہ بےچارے یوں پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کہاں گیا، آئیے آئیے آئیے، پھر وہ جا کے اپنے بچوں کے امی کو کان میں بولے گا جلدی جلدی اترتی کرو، یہ آ گئے، منع نہیں کر سکتے ان کو، آ گئے کیا کریں، وہ مجھے جلدی بھی تھی فلاں کام بھی تھا. ایسی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے، اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے اور محبتوں کے رشتے جو ہے نا وہ کمزور ہوتے یا کٹ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ اپنی خودداری میں بندہ رہے نا، اس میں عافیت ہے.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ نگران شورا کے مکان پر تھے اور نگران شورا نے کھانے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا تھا، تو اس میں آپ نے انہیں کہا تھا کہ کیا ہر طرح سے کھانے کی اجازت ہے؟ تو نگران شورا نے اس پر کہا جی ہاں ہر طرح سے کھانے کی اجازت ہے. یہ سوال آپ نے، یہ بات آپ نے کیوں کہی، اس پر بھی ارشاد فرمائیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض کا جب کھانا کھاتے ہیں تو کوئی ایک چیز زیادہ مزے کی لگتی ہے تو وہ اس کو چٹ کر جاتے ہیں، ختم کر جاتے ہیں، پھر اسے میزبان سے کہتے ہیں کہ اور جو ہے وہ لے آئیں یا کچھ اور ہے تو ذرا اور بھی لے آئیں, تو اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
ماشاءاللہ یہ سوال آپ نے کیا تھا لیکن رہ گیا تھا. سل وہ جو میرا پوچھنے کا جو آپ نے بتایا نا, تو وہ میں نے بالکل پوچھا ہوگا. عرف و عادت جس طرح کھانے کی ہو نا اس سے خلاف نہ کھایا جائے. جیسے سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کہیں آپ مہمان تھے اور کھانا پیش کیا گیا, اور بھی مہمان تھے, آپ کو شوربہ اچھا لگا تو آپ نے میزبان سے ارشاد فرمایا کہ میں شوربہ پیوں, اس نے اجازت دی. تو یہاں اعلیٰ حضرت نے غالباً خود ہی وضاحت کی کہ یہ پوچھا اس لیے میں نے کہ شوربہ روٹی سے کھانے کا عرف ہے, معمول یہی ہے کہ روٹی سے کھایا جاتا ہے. اب سارے پانی کی طرح شوربہ پیٹ میں ڈالنا شروع کریں گے, پینا شروع کریں گے, تو یہ روٹی کیسے کھائی جائے گی؟ اچھا یہ بھی اعلیٰ حضرت کی ایک ہمارے لیے تربیت ہے کہ اس مرید سے اتنے مناسب ہوں گے کہ پوچھنے میں حرج نہیں ہے, ورنہ صحیح بات ہے کہ ہم جیسوں کو تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ کر لوں, کیونکہ وہ نہ تو بولے گا نہیں ہم کو. تو یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ وہاں بول کر ہو سکتا ہے آزمائش میں آ جائے کہ اب مہمانوں اور مہمانوں کو کیا کھلاؤں گا. اسی طرح مطلب یہ کہ اب روٹی سالن کے ساتھ اور بریانی میں رائتا ہے تو ڈالا جاتا ہے. اب بریانی مسالے دار خوشبوئیں لٹاتی ہوئی حاضر ہے, بوٹیاں بھی جگمگا رہی ہیں, اور آپ بولو کہ یہ قورمہ جو اس کا شوربہ بڑا لذیذ ہے, اپنے طور پہ شوربے کے چمچ بھر بھر کے اور نر نر بوٹیاں چھانٹی کر کے وہ اس میں بریانی میں ڈالے جا رہے ہیں, تو یہ بھی عرف کے خلاف ہے کہ بریانی شوربے سے نہیں کھائی جاتی, بریانی خود مسالے دار ہوتی ہے. تو یہاں بھی اگر ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام کرنا ہے یا ایکسٹرا عمل کرنا ہے تو میزبان سے اجازت لے لیجیے. تو میں اس سے باہر ایسا ہوا ہے کہ میں بول دیتا ہوں کہ جس طرح مطلب وہ کھانا جو باہر ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہوتی پوچھنے کی, ایسا پتا ہوتا ہے اس کا ذہن, بولتے نہیں نہیں آپ کا ہے. یا نہیں حد تک ہوا ہے کہ میں جب کسی کو بولوں نا کہ میں شروع کروں تو وہ بولتا ہے میں کھانا کھاؤں, میزبان الٹا مجھے بولتا ہے میں کھاؤں, سب آپ کا ہے. ایک مروت میں یا محبت میں عقیدت میں بھی بعض لوگ اس طرح بولتے ہوتے ہیں. تو جہاں اس طرح کا ماحول ہے وہاں پوچھنے کی حاجت اس شخص کے لیے نہیں رہتی جس کے لیے وہ ماحول ہے, لیکن سب کے لیے وہ ماحول نہیں ہوتا. لیکن پوچھنے سے آدمی شرماتا ہے, اسے نہیں پوچھتے بھائی جو سمجھ میں آتا کر رہا ہوتا ہے, سمجھے, اس میں یہ مکس کیا اس میں وہ مکس کیا, میٹھے پھیکے چاول مکس کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, سمجھے, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بریانی میں قورمہ انڈے لے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ طریقہ غلط ہے. اچھا پھر یہ کہ جو پسند آیا وہ سارا ہی لڑکا لیا پیٹ میں اور دوسرے مہمان دیکھتے رہے, یا پھر یہ کہ میزبان آزمائش میں پڑ گیا پھر یہ اوپر سے بولنا کہ اور ہے, یہ تو نہیں بولنا چاہیے اور ہے. اب یہاں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ بہت زیادہ بے تکلفی ہے اور کوئی ایسے مہمان بھی دوسرے نہیں ہیں, اکا دکا وہی اپنے ایسے دوست ہیں جو ایک دوسرے کے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال لیتے ہیں اور فریج سے خود نکال کر کھا لیتے ہیں. نہیں, اس طرح کا بے تکلفانہ ماحول ہے تو اس میں بھی اگر بولتا ہے تو وہ بولے نہیں ہے, بولے یار جا ذرا ہنڈیا میں دیکھ یار شاید کوئی تلے میں موجود ہو, تو وہ یہ بے تکلفی میں کہہ دیا, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ہر جگہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, تو موقع محل کے حساب سے, لیکن خودداری اور مروت یہ اپنی جگہ پر ہے. ابھی حاجی عمران مسکرا رہے تھے دیکھ کر تو مجھے کچھ یاد, پہلے بھی آیا تھا پھر ذہن سے نکل گیا تھا پھر یاد آ گیا. تو حاجی عمران جو ہے نا ہماری بہت بے تکلفی ہے, یہ میں ان کے سائے میں رہتا ہوں, یہ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں میں ان کے نیچے رہتا ہوں. تو یہ بارہا کہتے ہیں کہ گھر میں سے کہا ہے, خود پوچھتے ہیں یہ بھیجوں وہ بھیجوں, کیا کھانا ہے کیا بنوا کے بھیجوں, یہ مبالغہ کرو 100 بار پوچھتے ہیں. لیکن شاید ہی میں نے ان کو کہا ہوگا فلا چیز بھیج دینا، بہت کم کہا ہوگا میں احتیاطاً، مطلب میری کہنے کی تھوڑی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ پوچھے نا، اس میں اپنی عزت ہے، اپنے بار بار بولیں گے نا یہ بھیج دو وہ بھیج دو تو میری پوچھیں گے نہیں، وہ پھر بات جو نا تھوڑی وہ جمے گی نہیں، یہ ایک میں نے جنرل بات کی ہے. حاجی عمران اس کی تصدیق یا تکذیب چاہے تو کر دیں، نہ چاہے تو پردہ رکھ لیں، میں نے تو آپ کی خوبی ہی تو بیان کی ہے.
وہ آپ نے
یہ بےچارے پوچھتے رہتے ہیں، اللہ ایسا پڑوسی سب کو دے نہ، اب اتنا دل ضرور کھلا ہوا ہے کہ کبھی کھانے کی ضرورت پڑے تو منگوا لیا جائے، اکا دکا ایسا وہ بھی ہے کہ ضرورت پڑی اور کھانا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو میں نے منگوایا تو ہے کبھی، آپ اسے کہا کہ یار وہ مجھے ضرورت ہے کھانے کی، ایسا یاد پڑتا ہے، اکا دکا ایسا ہوا ہے.
اصل میں تو ابھی تو چونکہ ذکر کیا ہے آپ نے تو دیکھنے سننے والوں کو یہی آئے گا کہ جیسا مجھے پڑوس ملا ہوا ایسا ایسا پڑوس سب کو عطا فرمائے، اور یقیناً یہ تمنا کس کی نہیں ہوگی اگر میں یوں بات کروں. اور آپ نے جیسے کہا نا بعض ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ مجھے ان مریدوں میں کرے، ان غلاموں میں کرے کہ جسے پیر کا کہنا، پیر کا اس طرح کا بولنا اسے زندگی بھر اچھا ہی لگے، بس اچھا ہی لگے، کبھی وہ کیفیت آئے نہیں. مگر میں نے ذاتی طور پر عرض کروں، الحمدللہ میں نے آپ کو بہت ہی بامروت، بہت ہی بامروت اور پڑوسیوں کے لحاظ سے بہت ہی خوف خدا والا پایا ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے اور ہمیں آپ کے اس انداز کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے، ماشاءاللہ.
اچھا حاجی رضا کے گھر جاتا رہتا ہوں کھانے کے لیے، اب یہ تو ذرا کہ سگا بیٹا ہے میرا اور میری بہو کی خدمت گزاری سے میں حیران ہوں یار، کمال کی یار، دیکھے مجھے پوچھتی رہے گی کیا بناؤں کیا بناؤں، اب چند روز نہیں گیا تو پیغام آئے گا کہ اب آ جا رہے ہو نا کھانے کے لیے، حالانکہ ہمارا پردہ ہے، کبھی بھی آمنا سامنا ہمارا نہیں ہے، مطلب پردہ ہے، اگرچہ شرعاً پردہ نہیں ہے لیکن میں مطلب احتیاط کرتا ہوں. تو یہ بیچاری خدمت کرتی ہے اور اچھے سے اچھا پکا کے کھلاتی ہے، قیمتی سے قیمتی آئٹم بھی بنا کے مجھے کھلاتی ہے. بیٹے کی ذرا اس میں ترکیب بیٹا تعاون کرتا ہے، تو یوں مطلب یہ کہ اب چونکہ یہ تو بالکل یہ کہ سلے رحمی والا معاملہ ہے تو یہ دوسرا ہے، اور حاجی عمران پڑوسی ہے، سلے رحمی والا معاملہ نہیں ہے نا، رشتے دار ہوئے، یہ آپ کے بچوں کے خالو ہوئے نا، تو یوں میرے یوں دور کے رشتے سے
میری
کڑی تو مل رہی ہے، ایک بیٹی ان کی میری پوتی ہے،
آپ کی پوتی ہے،
تو یوں ان کے گھر میں تھوڑا بہت سلے رحمی کا مسئلہ تو یوں داخل ہوا ہوا ہے. تو حاجی عمران یوں کھلانے پلانے میں تو میں جب ان کے گھر جب یہ رکن شورا نہیں تھے، میرا خیال ہے اس وقت رکن شورا نہیں بنے تھے، جب وہ ڈیفینس میں آپ کا
ڈیفینس ویو میں ہم رہتے تھے،
یہ بن گئے تھے
شورا نہیں بنے تھے،
نہیں بنے تھے آپ، تو ان کے گھر میں شورا ہی نہیں بنی تھی، تو میں ان کے ہماری دوستی تو پرانی ہے نا، تو میں ان کے گھر پہ رہتا تھا، مجھے رکھا تھا، تو میں نے جب جیسے پہلے دن گیا تو بڑی عمدہ آئٹم کھلائی، تو میں نے آج تو عید ہے یار، مجھے سفر کا تجربہ تھا، سفر پنجاب وغیرہ کرتا تھا نا تو لوگوں کیا لوگ ٹھہراتے تھے مجھے، تو پہلے دن کی آئٹم ہے دسترخوان کی وسعت، پھر دوسرے دن کچھ ریڈیوز، تیسرے دن آپ الحاظ القیاس، تو یوں بھی ہوتا تھا، تو میں نے کہا یار آج تو عید ہے، عید کے دن آئٹم اچھی ہوتی ہے، عید کے دوسرے دن کچھ نہ کچھ کمی تو آنی ہے نا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ یار آج تو عید ہے، اتنے ہوشیار ہے انشاءاللہ ہمارے گھر پہ آپ کی روز عید ہوگی، لوگ اچھا اچھا کھانے کو ملے گا، اور میں یہ کہوں کہ یہ صحیح تھا تو تقریباً یہ صحیح تھا، الحمدللہ روز یہ اچھا اچھا کھلاتے تھے، تو بہت دن رہا ہوں میں، پتہ نہیں کتنے مہینے رہا ہوں گا، الحمدللہ کبھی ان کا دل تنگ نہیں ہوا، اور ان کی عقیدت محبت، ان کے بچوں کا مجھ سے پیار، اس نے مجھے وہاں رکھا ہوا تھا ان کے گھر پہ. اس وقت شورا کا شاید ذہن بھی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا شورا کا، میرا خیال ہے بعد میں ایسے اسباب و شورا کی ترکیب بنی الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کبھی کبھار زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے وہ راتوں رات اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی، اور ایک ایسا آدمی جو اتنا اہم نہیں ہوتا، اس سے اتنا تعلق واسطہ نہیں ہوتا، لیکن راتوں رات وہ اہم ترین بن جاتا ہے اور پھر ایڈجسٹمنٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، انسان کی ایک عادت ہے کہ جب نیا آدمی جو اس کی زندگی میں اب اہم بن گیا، وہ اس کے اندر پرانے والے کی خصوصیات ڈھونڈے گا کہ جی پہلے میں جس کے ساتھ تھا اس میں تو یہی عادتیں تھیں، اور اب جو نیا میری زندگی میں اہم آدمی آ گیا اس میں تو یہی باتیں نہیں ہیں. اور ظاہری بات ہے ہر انسان مختلف ہے، بولنے کا انداز، لہجہ اور معاملات کو ڈیل کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو آدمی اس طرح کے حالات میں ایڈجسٹ نہیں کرتا اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایسا تقریباً ہر جگہ پر ہوتا ہے. اگر کوئی کام کر رہا ہے، کمپنی میں ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، یا جس طرح سے ہماری دعوت اسلامی ایک تحریک ہے، اس کے اندر جو نظام ہے، ہیرارکی بنی ہوئی ہے ذمہ داریوں کی، تو اس حوالے سے امیر اہل سنت ہمیں ارشاد فرمائے کہ یہ جو انسانوں کی ہمارے زندگی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نیا بندہ ہماری زندگی میں آ گیا، پرانا چلا گیا، تو جو چلا گیا اس کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھنا چاہیے، کس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے، اور جو نیا آیا اس سے ایکسپٹ کیسا کرنا چاہیے.
اب اس میں تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے کہ جیسا موقع، جیسا آدمی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ضرور ہیں لیکن دیوالیاں نکلوا کے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ آدمی کیا اچھا سلوک کرے گا؟ اس کا ذہن تو بنے گا ہی نہیں نا، اور وہ دوسروں کا دیوالیاں نہ نکالے. اس نیت سے اگر کسی سے تذکرہ کرتا ہے کوئی، اس کو رکھنے لگا ہو اور وہ مشورہ کرے تو اس کو بتا بھی دے کہ میرے ساتھ تو اس نے یہ معاملہ کیا تھا، اس کو نقصان سے بچائے. تو جیسا موقع، اور جنرلی اگر کوئی ایسا عیب نہیں ہے اس میں کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو پھر یہ کہ اس کا عیب تو چھپانا ضروری ہے، وہ نہ بتا، اس کی جو خوبی ہے بے شک اس کا تذکرہ کرے، عیب کا تذکرہ نہ کرے. جو آیا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ پاک کا خوف پیش نظر رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبتوں، تہمتوں اور بدگمانیوں کے دلدل میں پھنس جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں.
نعمت ہے
आपको क्या चाहिए?
मदीना।
पापा मीठे मीठे हैं। आप मैं तो पसीने लेके जान देना।
दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है।
आपकी बारगाह में अर्ज है, बच्चे के पाँव में हींग बांधते हैं जो कि बदबूदार होती है, और बाद हजरात बड़े इस्लामी भाई भी ये बांधते हैं और मस्जिद में आ जाते हैं, इसमें अंदर बू भी होती है, क्या ये बांध कर बड़ा इस्लामी भाई या इस्लामी बहन बांध कर नमाज पढ़ सकते हैं? जो आप इरशाद फरमा दें, जज़ाकअल्लाह खैरा।
भैया को हींग में बदबू होती है ये मुझे ध्यान नहीं है, अगर बदबू होती है तो कोई भी बदबूदार चीज लेकर मस्जिद में जाना ये मना है, यानी लोगों को बदबू आएगी, फरिश्तों को भी तकलीफ होगी। तो इस तरह बदबूदार मुंह से बदबू आ रही है, कपड़ों से बदबू आ रही है, बाजों का पसीना सख्त बदबूदार होता है, तो लोगों को बदबू से तकलीफ हो रही है, तो ऐसी हालत में मस्जिद में आना ये हराम है। लोग ना भी हों तब भी जायज नहीं है कि फरिश्तों को तकलीफ होगी, फरिश्ते तो नजर ही नहीं आते ना अपने को, तो यूं मतलब ये कि मस्जिद का अपना अदब भी है, और अगर घर में ऐसी कोई सूरत है तो घर में दाखिले में तो मना नहीं है, जब घर के दीगर अफराद को उससे तकलीफ ना होती हो, वरना अगर घर के दीगर अफराद को बदबू पहुंचती है और उनको तकलीफ हो रही है, इससे भी बचना पड़ेगा। अब ऐसी सूरत में नमाज में ऐसी सूरत हो रहा कि बदबू आ रही है, ये इससे बचना चाहिए। सल्लू अलैल हबीब।
पिछले मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए जाने वाले सवालात और उनके जवाबात। दुश्वारी में वुजू करने का कितना सवाब मिलता है? जवाब, डबल सवाब मिलता है। दूसरा सवाल, जिस चीज की खुद को हाजत हो वो दूसरे को दे देना क्या कहलाता है? जवाब है, ईसार। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना किस चीज का सबब है? इसका जवाब है, तंगदस्ती का। दुरुस्त जवाब देने वालों के मुंतखिब नाम, जिशान तारीख कराची से, उम्मे फैजान, मोहम्मद तनवीर बिन मोहम्मद रफीक कसूर से, उम्मे सोबान जेहलम से, बिनते मुजम्मिल अतारिया गुजरावाला से, खालिद रजा अतारी सहराए थर से, मोहम्मद वकास अहमद अतारी डेरा इस्माइल खान से। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से कुरान अंदाजी के जरिए निकलने वाला नाम बिनते गुलाम अकबर डीजी खान से। इनको तोहफे में 12 माह की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग सब्सक्रिप्शन ये दी जाएगी। ये अपना नाम या किसी का भी नाम पेश करेंगे, उनको 12 महीने तक घर पर माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा, रंगीन शुमारा पेश किया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। नाजरीन से मजीद सवालात, यहां जो इसका आपको जवाब अगले हफ्ते की इशा तक देना है। नंबर एक, सवाल नंबर एक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बताइए, असल नाम आपका। सिद्दीक अकबर का क्या मतलब है? और सवाल नंबर तीन है कि काले बालों के बाद सफेद बाल आ जाना किस चीज का पैगाम है? इन सवालों के आपको जवाब देने हैं। ये पिछले हफ्ते का रिसाला था दो गुदड़ियों वाला, इसकी हफ्तावार मुताले की कारकर्दगी। पाकिस्तान में इस्लामी भाई, इनकी तादाद है 11,06,314। इस्लामी बहनें पाकिस्तान में, इनकी तादाद है 557,002। ओवरसीज इस्लामी भाइयों की तादाद है 28,868 اور اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 1,47,443. تو مجموعی مطالعہ کی کارکردگی ہے 18,39,627. ماشاء اللہ کریم. اس ہفتے کے رسالے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں دعائے اتار.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک ایک رات کے بخار کے سبب مومن کے تمام پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ بخار کے فضائل پڑھ یا سن لے، اسے بیماری میں شکوہ و شکایت کرنے سے بچا کر اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے.
اللہم آمین، اللہم آمین. صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس ہفتے کا رسالہ ہے بخار کے فضائل. بخار کے فضائل. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ.